أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صلوات بھیجئے محمد وآل محمد آپ سے درخواست ہے سید ذاکر حسین و اہل مرحومہ سید باقر حسین نقوی و اہل مرحومہ سید علی امام سید حسین امام سید غیور امام اور اموات خلیفہ خاندان اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا کچھ مریضوں کے آپ کے سامنے نام لیے خلیفہ حسن مہدی صاحب نے ان تمام مریضوں کو شامل کر کے اور دو نام اور اس میں شامل کر لیجئے ایک سجاد بخاری صاحب اور ایک رضوان صادق بچہ یہ 28 صفر کو مرکزی جلوس میں شدید زخمی ہو گیا تھا گر گیا تھا پیروں تلے آ کے مومنین کے تو دعا کریں تمام بحق بیمار کربلا ان سب کو شفاء کاملہ واجل عطا ہو ایک صلوات بھیج دیجئے بلند آواز سے محمد والے اس بارش میں امید کم تھی لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ بارہ اچھی خاصی تعداد میں آگے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد اور یہ جس کے لیے میں پڑھ رہا تھا وہ مجھے انعام مل گیا آج اس کہتے ہیں کہ رزلٹ جو تھا وہ مل گیا مجھے بچوں نے بہت سارے سوال بھیجے مختلف بچوں نے بھیجے تو ہر بچے نے اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام بھی اس کے اوپر لکھا ہے بہرحال مجھے خوشی ہے کہ جن کے لیے میں پڑھ رہا ہوں وہ بچے اس میں صلوات بھیجیے ایک بار اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ان بچوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور خدا کرے کہ وہ آ گئے ہوں کیونکہ سوال مجھے پہلے مل گئے تھے ان کے اب وہ پتہ نہیں پہنچ پائے کہ نہیں پہنچ پائے بہرحال میں ایک ایک سوال کر کے پڑھوں گا کچھ کے جواب تو ہو چکے کل کی اور پرسوں کی مجلس ہیں وہ سی ڈیز لے لیں کچھ کے جواب شاید دو چار کے آج ہو جائیں باقی انشاءاللہ سلسلہ آ رہا ہے جو باقاعدہ تین مجلس ہیں وہ سلسلے سے میں چل رہا ہوں تو اس سلسلے میں وہ خود جواب آ جائیں گے اور بہت اچھے سوال کیے ہیں بچے چھوٹے ہیں ان کی رائٹنگ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مگر یہ کہ انہوں نے سوال بہت اچھے کیے ہیں یہی میں چاہ رہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ 40 دن حکومت کریں گے اور ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور کچھ کہتے ہیں کہ 40 سال حکومت کریں گے ان میں سے کیا صحیح ہے یہ انشاءاللہ رکھیے سوال آپ کے بھی کام آئے گا یہ میری 9ویں اور 10ویں مجلس کا موضوع یہی ہوگا کہ امام کی حکومت کیسے ہوگی تو آخری مجلس کا انشاءاللہ اچھا اس کے بعد سوال یہ کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تقریباً ایک ہی سوال ہے تو اسی میں دونوں سوالوں کے جواب آ جائے گا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کن کن لوگوں کے سر قلم کریں گے کیا وہ حضرت علی کی تلوار سے سر قلم کریں گے بالکل صاحب ذوالفقار ہیں ذوالفقار لے کر آئیں گے اسی طرح سر قلم کریں گے اور کن کے سر قلم کریں گے ظاہر ہے کہ اس کا مختصر ترین جواب یہ کہ جو بھی دین کا دشمن ہوگا جو بھی دین کا دشمن ہوگا وہ اہل علم ہوں یا جاہل ہوں کوئی بھی ہوں چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہوں حتیٰ کہ میں اور آگے کیا عرض کروں اہل علم میں سب شریک ہیں 70,000 کے قریب نام نہاد اور علماء سو بھی اس میں شامل ہوں گے کافی ہے نا اتنا کہ 70,000 ایسے بھی شامل ہوں گے جو علم کا دعویٰ کرتے ہوں گے جو پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہوں گے لیکن ان کے بھی گردنوں پہ امام کی تلوار چلے گی علماء سو یاد رکھیے گا علماء سو یعنی جو دین کو جو پہلے علامت بتائی تھی کہ دین کو دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس کے لیے چاہے کچھ بھی دین کے ساتھ مذاق کرنا پڑے وہ مذاق کرتے رہتے ہیں دین کے ساتھ کیونکہ ان کے لیے تو کھیل ہے ٹھٹا ہے دین لہٰذا یہ سوال کا جواب میں نے مختصر سا اپنے پیارے پیارے بچوں کو دے دیا کہ جو بھی دین کی مخالفت کرے گا جو بھی دین کے راستے میں رکاوٹ ہوگا جو بھی یعنی وہ محارب سمجھا جائے گا مخالف سمجھا جائے گا حکم خدا کی مخالفت کرنے والا لہذا ہر ان میں سے امام کی تلوار کی زد پہ ہوگا امام کی تلوار کی زد سے مراد یہ کہ امام کا تو پورا لشکر ہے نا ان کے لشکر کی زد پہ ہوگا ایک سوال کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو کیا جانور اور پرندے بھی ان کی فوج میں شامل ہوں گے اور کون سے چرند پرند ہوں گے؟ جتنی بھی یہ طاقتیں ہیں جمادات نباتات حیوانات ان سب پہ آج بھی امام کا حکم چل رہا ہے اور اس وقت بھی چلے گا، جس طاقت سے جب ضرورت ہوگی امام اس سے گواہی دلوائیں گے اپنی امامت کی، کیونکہ طے شدہ بات ہے کہ جیسے جناب سلیمان پیغمبر کو اختیار حاصل تھا ہواؤں پہ، چرند پہ، درند پہ، پرند پہ، جنات پہ، ان تمام پہ، اور اجنہ ایک جگہ ایک لفظ لکھا ہے ایک صاحب نے، اجنہ جمع نہیں ہوتی، اجنہ جمع ہوتی ہے جنین کی، جو جنین ہوتا ہے نا پیٹ میں جو جس کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے اجنہ، آپ لوگ بھی سب سن لیجئے، اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی جن کی جمع اجنہ کہہ دیتے ہیں کہ اجنہ انسان اور اجنہ، اجنہ جن کی جمع نہیں ہے، جن کی جمع ہے جنات، کیا ہے؟ جنات جمع ہے، یا صرف جن ہی کہا جاتا ہے، الجن والانس، تو وہ جمع کے اس میں استعمال ہو جاتا ہے جنات، اجنہ کبھی مت کہیے گا، اجنہ وہ جو جنین ہوتا ہے اس کی جمع کو اجنہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ تو یہ اور قلم، اس بچے کو تو میں نے پیارے سے سمجھا دیا کہ بے شک کہنے میں تلفظ ہوتا ہے بعض جگہوں کا کہ قاف کو قاف کہہ جاتے ہیں قلم، لیکن لکھیں صحیح، قاف سے نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈنڈی والے قاف سے نہیں ہوتا بلکہ قاف سے ہوتا ہے، یعنی دو نقطوں والا قاف اور قاف میں فرق ہوتا ہے، قلم ہمیشہ قاف سے لکھیں قاف سے نہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے، کیا گڑیوں سے کھیلنا حرام ہے؟ آپ ابھی سے اندازہ لگا لیں گے کتنے کتنے سے بچوں نے سوال کیا ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ سب بھی مل کے دعا کریں کہ پروردگار ہماری یہ نئی نسل، ہمارے یہ بچے دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ رہیں، اور جیسے ضرورت ہے امام زمانوں کو ویسے سپاہی بنیں، یہ ہمارے پیارے بچے، یعنی جو کام ہم نہیں کر سکے پروردگار ہمارے بچے ہمارے آنے والی نسل وہ کام کر جائے۔ ابھی سوال سے اندازہ لگا لیجیے کہ بچی نے پوچھا ہے مجھ سے کیا گڑیوں سے کھیلنا حرام ہے؟ کچھ کھیلتے نہیں بیٹا، جو بچوں کے کھیلنے کے کھیل ان سے کھیلا جا سکتا ہے، شرک کی حد تک نہ جائے، بت پرستی اسی زمانے میں یہ گڑیاں اور یہ سب بتوں میں شمار کیونکہ ہوتی تھیں، تو ان سب کا مجسمے بنانا، مجسمے سازی حرام تھی، کیونکہ اب محض اس کے لیے نہیں رہ گئے، اب وہ صرف شرک کے لیے استعمال نہیں ہوتے، ڈیکوریشن پیس بھی استعمال ہوتے، تو ایک حد تک، بس ایک حد تک کھیلنا، ان کو پورے کے پورے رسم و رواج کی شکل دے دینا، اس میں اشکال ہے کہ ان کی شادیاں کرنا اور ان کی باراتیں لے کر جانا اور ان کے ولی میں کرنا، اگر یہ آپ نے پوچھا ہے تو بیٹا اس میں اشکال ہے، لیکن جو بچوں کے کھیل ہیں ان سے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں، اور بلکہ جہاں اس کو شرک اور بدعت کہا جاتا ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہیں پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول بیوی کو کندھے میں بٹھا کے میلہ دکھانے لے جانے تھے، ہماری یہاں تو یہ جائز ہے ہی نہیں، ہماری یہ جائز ہی نہیں، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کلاس میں کوئی نام نہاد ملا یا اسلامیات پڑھانے والا یہ آپ سے کہہ دے شرک ہے تو پوچھا کیجئے کہ ام المومنین کو کندھوں میں بٹھا کے کیا دکھانے لے جاتے تھے، خدا کرے، معاذ اللہ، ہماری یہاں یہ مقام نہیں ہے، ہمیں ہم جانتے ہیں کہ نہیں، رسالت ماں آپ کے منصب کے ہی خلاف ہے، خاکم بدان، پھر میں استغفار کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں، تو اس میں کہ جناب لے آتے تھے، وہ جب آتے تھے سرکس ورکس میلے لگتے تھے وہاں دکھانے تماشا دکھانے لے آتے تھے، وہی کہتے ہیں شرک، لیکن ہماری یہاں نہ اس سرے پہ نہ اس سرے پہ، نہ وہ انتہا نہ یہ انتہا، کھیل کی حد تک جتنی دیر کھیل سکتے ہیں، انسان کھیل کود حصہ ہے، جو بچیوں کے کھیلیں وہ بچے کھیلیں گی، اور جو لڑکوں کے کھیلیں وہ لڑکے، کھیل کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں، اس کو اتنا بنا لینا تو پھر یقیناً اشکال بھی پیدا ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں شاید حرام تک بھی نوبت پہنچے، لیکن جہاں تک صرف کھیل کی بات ہے، تھوڑی دیر کھیلنا کودنا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ بچوں کی نفسیات ہے تو اس کھیل کودنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس گڑیا گڈے کے کھیل میں بھی اگر امریکن گڈا اور امریکن گڑیا ہو، مطلب مغربی گڑیا، لباس وغیرہ، دیکھیں نا ایک ایک چیز کا مجھے خیال کرنا پڑ رہا ہے کہ گڑیوں گڈوں کی بھی تو قسم ہے نا، اگر وہ لباس یہ کارٹون باز بالکل واحد قسم کے آ رہے ہیں تو کارٹون دیکھنا بچوں کا ظاہر ہے کہ شوق ہے، لیکن جان کیسے کارٹون پیش کیے جاتے ہیں کہ جن میں بھی ان میں بھی اشکال پیدا ہے کہ ان میں لباس اس قسم کے ہوتے ہیں کارٹونوں کے بھی مونس مذکر میں، کہ وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کو دیکھنا ہے کھیل کے تک ہوئے نہیں۔ شراب کیوں حرام ہے؟ پڑھ دی میں نے مجلس، ہے نا، پانچویں یا چھٹی مجلس، سی ڈی سن لیجیے گا۔ اچھا، جو بھی معجزات ہوتے ہیں وہ کیا بتانے یا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں؟ واؤ سے معجزات نہیں ہوتے، واو نہیں ہوتا، معجزہ، میم عین جیم زے چھوٹی ہے، جس کو عربی میں تا تانیث کہتے ہیں معجزہ، اور اس کو تا تانیث کو ہٹا کے الف اور تے لگا دیں تو معجزات، اس کی جمع، بچے نے لکھا ہے نا، میں آپ سب کے لیے اسے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اسے انداز لگا ہے بچے، اس کا ظاہر ہے کہ وہ جتنی کلاس کے بچے ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بلکہ میں جاہل ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ انگلش میڈیم پڑھتے ہیں، تو انہوں نے میری خاطر اردو میں لکھا، اس کے لیے بھی میں ان کا احسان مند ہوں. یہ حقیقت ہے نا، میں مذاق نہیں کر رہا بچوں کا، میں واقعی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بچوں نے کتنی محنت کی ہے کہ میری خاطر اس کو اردو میں انہیں نے لکھا. میں جانتا ہوں کہ جن اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، خدا نہ کرے سمجھے کہ میں اتنے سے بچوں پہ طنز نہیں کرتا، یہ تو ہماری قوم کے اساسہ ہیں، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. اچھا، بی بی کی طرف جانے کے لیے بلاوا کیوں ضروری ہے؟ یعنی بچے کی مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا صاحب بلاوا آئے گا تو جائیں گے زیارات کے لیے. نہیں، یہ کہاوت ہے، یہ کوئی شریف وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے. ایسے ایسے بھی چلے جاتے ہیں جو بڑے بدبخت ہوتے ہیں، تو کیا ان کو بلاوا ہوتا ہے کیا؟ یہ سمگلر چلے جاتے ہیں، چیٹنگ کرنے والے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے لے جاتے نہیں لے جاتے، کتنے سارے لے جاتے ہیں. یہ بلاوے کا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ تو اتنا بیکار آدمی تو اس کا ہر مہینے بلاوا آ رہا ہے، ہر مہینے بلاوا تھوڑی آ رہا ہے، اس کا بزنس یہی ہے، کاروبار یہی ہے، اس میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور دھوکہ دینے والے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ان کو پریشان کرنے، ظاہر ان کو لوٹ کر بھاگ جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بلاوے کا تو ایک کہاوت ہے کہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جس کا بلاوا ہوگا جائے گا، لیکن یقین رکھیے کہ جس کا دل مدینے میں ہو، جس کا دل کربلا میں ہو، جس کا دل نجف میں ہو، اگر وہاں جائے بغیر بھی مر جائے تو بی بی وہیں بلا لیتی. یہ ہے دل، دل وہاں پہ ہونا چاہیے. تو اگر ہزار کوشش کے باوجود، دعاؤں کے باوجود کوئی غریب آدمی وسائل کے نہ ہونے کے سبب سے نہ جا سکا ہو تو دل ملول نہ ہو، ایسے لوگ وہیں پر ہوتے ہیں. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں پر ہے، کوئی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دفن ہوتا ہے بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے، اور کوئی یہاں دفن ہوتا ہے کسی غریب سے ٹوٹے پوٹی قبر میں، وہاں ہوتا ہے وہاں بلا لیا جاتا ہے، وہاں پہ ملتے ہیں لوگ، لوگوں کو ملتا ہے میں تو یہاں ہوں مولا کے پاس ہوں اپنے، ایسا ہے نا. لہٰذا بس یہ کہاوت ہے، بلاوا آتا ہے تو جاتا ہے نہیں. جس مومن، واقعی جو مومن حقیقی مومن ہے، چاہے اس کا وجود یہاں پر ہو لیکن در حقیقت وہ وہیں کربلا میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد وہیں بلا لیا جاتا ہے. نماز جنازہ جوتے پہن کر کیوں پڑھتے ہیں؟ وضو بھی نہیں کرتے. یعنی مستحب ہے وضو کرنا، لیکن آپ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. ہاں بس نجس حالت میں انسان بغیر غسل کے نہ ہو، اگر خدا نہ کرے کسی اور صورت حالت میں ہو، لیکن وضو بھی نہیں. کیوں؟ اصل میں نماز جنازہ ہے صلاۃ المیت، یہ دعائے میت، اس میں رکوع اور سجدے کی طرح وہ نمازیں نہیں ہیں، نماز کی وہ شکل نہیں، لہٰذا وہ شرط بھی نہیں. لیکن مستحب ہے کہ وضو بھی کرے، مستحب ہے کہ جوتے بھی اتار دے. بہتر کیا ہوتا ہے کہ جوتے اتار کے چاہے چپلیں پہنے ہو اسی کے اوپر کھڑا ہو جائے، ننگے پیر کھڑا ہو جائے. تو اس لیے نماز جنازہ، کیونکہ صلاۃ المیت ہے، دعائے میت ہے، اس کو مجازن نماز کا نام دیا گیا ہے، جو واجب کفائی ہے، اور وہ شکلیں وہ شرطیں نہیں ہیں اس نماز کی، لہٰذا اس میں جائز ہے. لیکن مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جوتے بھی اتار دو اور وضو بھی کر لو، لیکن جلدی جلدی میں، جا رہا ہے آدمی، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ میں نہیں اتار سکتا، کھڑا ہو گیا جماعت کے ساتھ پیش امام کے لیے، بہرحال یہ تاکید ہے کہ وہ جوتے بھی اتار دیں، اور اس کا وضو تو ضرور ہے، اس کے بغیر تو پڑھا نہیں سکتا، پاک ہونا چاہیے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اب یہ بھی بہرحال بچپنے کا سوال ہے، آگے جائیں گے ان بچوں کو معلومات اور ہو جائیں گے کہ کچھ ہمارے برادران دوسرے مکتب کے ہارون رشید اور مامون رشید کو کیوں مانتے ہیں. تو بیٹا وہ پتہ نہیں کس کس کو مانتے ہیں، کیونکہ انہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ امیر شام کو ہی مانتے ہیں. آپ ہارون مامون کی بات کریں، بیٹا آپ آگے پڑھیے، کالج میں پہنچی، ایسے ایسے بدبخت ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ وہ حضرت یزید کہتے ہیں، کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو. تو یہ جب آپ پڑھتے جائیں گے بیٹا، جتنا پڑھیں گے اتنا پھر آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوتا جائے گا کہ کیا ظہور کے علامات ہیں، کہ جب آج اس کے حامی موجود ہیں تو آپ بتائیے، جب امام کا مقابلہ ہوگا، سفیانی خروج کرے گا اور امام ظہور کریں گے، تو ابھی سے طے ہو رہا ہے نا کہ کون حضرت یزید کہنے والا ہے، سب سفیانی کے لشکر میں جائیں گے، جب اس کا بھی تو لشکر ہے نا، تو بھائی یہیں سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ سب سفیانی کے لشکر میں ساتھ ہوں گے. کل بھی امام سے جنگ کی تھی، آج بھی امام سے جنگ کر رہے ہیں، جب آخری امام آئے گا جب بھی امام سے جنگ کریں گے. سیدھی سیدھی سی بات ہے، اسی لیے تو آپ کو اتنے دن سے ایک بناتا ہوا منزل با منزل لے کر آ رہا ہوں کہ ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جائے کہ کن صفات کے لوگ ہوں گے جو ادھر ہوں گے، کن صفات کے لوگ ہوں گے جو ادھر ہوں گے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. اور یہ تین سوال ہیں، ان میں سے ایک کا بھی جواب ہو جائے گا. بوقت خروج یاجوج ماجوج، کیا مطلب ہمارے امام مہدی کس ملک میں ہوں گے؟ یاجوج ماجوج ہمارے امام مہدی کس ملک میں ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ بوقت خروج یاجوج ماجوج اور ہمارے امام مہدی، اور ایک رہ گیا جس سے جملہ ہی بدل گیا سارا، اور ہوگا یا تو یہاں پہ کہ ہمارے امام مہدی کس ملک ہوں گے، ایک دوسرا سوال تمسار اور قفقاز کن ممالک کے نام ہے. یہ اب ظاہر ہے کہ اتنا جغرافیہ مجھ سے نہ پوچھیے، یوں بتا سکتا ہوں کہ قفقاز تو جتنی یہ عرب، یہ جو روسی ریاستیں بھی آزاد ہوئی ہیں، تاجکستان، آذربائیجان، ازبکستان، یہاں پہ ایک علاقے کا نام ہے قفقاز، اور یہی پر کوہ قاف کی زمین بھی کہا جاتا ہے، جس کے لوگ ہیں چچن، ان چچن وغیرہ کو کہا جاتا ہے قفقاز. لیکن پرٹیکولر کون سی جگہ ہوگی ہم معین نہیں کر سکتے کہ وہ قفقاز کون سا ہے. تمسار نام کی تین جگہیں ایران میں بھی ہیں، آرمینیا میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے. کون سا تمسار ہے نہیں معلوم. علامات میں جیسے میں بتا دوں آپ کو، جیسے حیدرآباد نام کے 6-7 شہر ہیں دنیا میں، بھائی دو تو آپ کے پاکستان میں، تین تقریباً دو جو ہیں بڑے، ایک بڑا شہر انڈیا میں ہے اور چھوٹے چھوٹے ایک دو قصبوں کے نام بھی ہیں. جیسے آپ کے یہاں خانپور، 4-5 خانپور ہیں، خانپور ٹامے والی، خانپور پتہ نہیں کیا، خانپور پتہ نہیں کیا، اور جتنے 4-5 تو میں جا چکا ہوں. اسی طرح خیرپور 2-3 ہیں. تو اب ہم نہیں اس کا نہیں طے کر سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے. تمسار اور قفقاز وہ کون سے ممالک ہیں جن کا ادھر ذکر کیا گیا. جیسے ساوے کا دریائے ساوا، 2-3 جگہ پر دریائے ساوا ہے. کوہ قاف، 2-3 جگہ کوہ قاف ہے. کوہ سبز آذربائیجان اور آرمینیا میں سے کس ملک میں؟ اصل میں یہ سرزمین ایک ماوراء النہر کی سرزمین کہلاتی. اب کوہ سبز تو ہر جگہ ہے کیونکہ جتنے بھی پہاڑ ہیں اس علاقے میں سب کے سب سبز ہیں، لیکن جس گرین ہل کی آپ بات کر رہے ہیں جس کا نام زیادہ مشہور ہے، جیسے کیسپین سی ہے، بحیرہ خضر، بالکل اس طرح کوہ سبز جو ہے وہ بحیرہ خضر کے اس ساحل پر ہے کہ جو تقسیم کر رہا ہے آرمینیا اور آذربائیجان کو. اس کے علاوہ بھی اور کئی ہو سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم مقرر نہیں کر سکتے. جیسے کوہ جودی شام میں بھی ہے، کوہ جودی روس میں بھی بتایا جاتا ہے. یہ علامات ہیں، ان میں میں یہ حق نہیں رکھتا کہ معین کر دوں کہ یہی جگہ. جہاں روایات میں معین کر دیا وہاں معین کر سکتے ہیں، جہاں روایات نے معین نہیں کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے جزیرہ خضرہ غلط ہے، اگر کوئی جزیرہ خضرہ معین کرتا ہے امام کے لیے بالکل غلط. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی جگہ کا کوئی تعین کر ہی نہیں سکتا. یہ کل کی مجلس میں بتا دوں گا آپ کو. علامات ہیں، ہو سکتا ہے نہ بھی، نہیں بھی ہو سکتا، ممکن ہے اللہ کا کوئی سربستہ راز ہو وہاں پہ، ہمیں کیا معلوم کیا ہے. لیکن ہم امام کی جگہ کو معین نہیں کر سکتے. منع ہے تو جب منع ہے تو منع ہے، اس میں اپنی عقل نہیں لڑائی جا سکتی، اور جہاں ہے عقل کی بات وہاں کی جائے گی. اب آئیے یاجوج ماجوج کا کیا قصہ ہے، کہاں ہوں گے کچھ نہیں پتا، کہاں ہوں، کیوں، رمز ہے، مگر ہیں اور قیامت تک کے لیے. یہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. آج بہت ساری باتیں جلدی جلدی آپ کو لے کر چلوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب آپ اتنی بارش کے باوجود جب آگئے ہیں تو اب آپ کو ایسے خالی تو نہیں جانے دیا جائے گا نا. آئے ہیں تو آپ سننے کے لیے آئے. یہ مجمع یقیناً وہ پیور مجمع ہے کہ جو پہلے دن سے سننا چاہ رہا ہے جو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. لہٰذا انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ اسی انداز میں، جیسے روز میں پڑھتا ہوں مجلس، اسی انداز میں آپ کو میٹر دے کے جاؤں. صلوات بھیجیے بلند آواز سے. پہلے یاجوج کا ماجوج کا مختصر سا بتا دیں، اس کے بعد تین باتیں ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائیں. کل ہم نے کہا تھا نا کہ سفیانی کے ساتھ ہی ہاشمی یعنی سید حسنی کا بھی ظہور ہوگا، یعنی خروج ہوگا، وہ بھی قیام کریں گے، یمنی بھی قیام کریں گے. تھوڑا سا اس کے بارے میں، کیونکہ اب متحمل نہیں ہو سکتی، مجلسیں بچی ہیں 4 اور میٹرے بہت. اس کے بعد جھوٹے دعوے دار، مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں، کن کی علامات کیا ہوں گی، ان جھوٹے لوگوں کی کیا علامات ہوں گی، بظاہر بڑے پارسا، بظاہر بڑے مومن، لیکن کس طرح سے ثابت ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں. ایک معیار یاد رکھیے گا جھوٹ کا، جھوٹ کی پہچان یہ کہ جب اللہ کے کیے ہوئے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنے لگے تو جھوٹ ہے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے لگے تو جھوٹ ہے. مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں، یہ پوری تاریخ میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے کہ مسلمانوں کے ذبیحے کو اللہ نے حلال کیا، رسول نے حلال کیا، امام نے حلال کیا. اب اگر آج آ کے کوئی مسلمان کے ذبیحے کو حرام کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ جھوٹا ہے. اگر کوئی مومن کے گھر کا کھانا نہ کھائے سمجھ لیجئے جھوٹا ہے. چاہے صبح نماز پڑھے، روزے رکھے، رات رات بھر سجدے کرے، کیوں، اس کو کسی کو حق نہیں کہ حلال محمد کو حرام کر دے. شریعت میں دخل جب دینے لگے سمجھ لے جھوٹا ہے، چاہے کتنی عبادتیں کرتا ہو. اللہ نے جب ایک چیز کو حلال کر دیا، رسول نے حلال کر دیا، امام نے حلال کر دیا، تم کون ہوتے ہو دوسرے کو کافر بنانے والے؟ کسی کے گھر کا کھانا نہ کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کافر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کافروں کے ہاتھ کا نہیں کھاتے نا، तो जब कोई किसी मोमिन के घर का ना खाए तो समझ लीजिए कि वो आपको काफिर समझ रहा है ना। तो किसको हक दिया, तो इनमें और उनमें क्या फर्क रह गया जो कुफ्र का फतवा लगाते हैं? तो ये अलामत भी आज आपको बता देंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अलामतें हैं कि जो आई मैं ताहरीन ने, और सबसे ज्यादा इसमें किसने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताई है। बात वैसे भी आज छठे इमाम की हमें बात करनी है आपसे, यानी उनके हवाले रोजा नहीं पढ़ने, आज भी सिलसिलेवार भी उनकी तफसील आ जाएगी। लेकिन याजूज महाजूज क्या है? याजूज महाजूज का किस्सा है सूरह कहफ की 88 या 89 आयत से शुरू होता है और 95-96 तक चला जाता है। जनाब ज़ुल्क़र्नैन कौन? कि मशरक से मगरिब तक जिनकी हुकूमत का जिक्र है, कि मगरिब में सूरज को कीचड़ में गुरूब होते भी देखा और तुलू की जगह पे पहुंचे थे, कौम को देखा कि जो दो पहाड़ों के दरमियान आबाद है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प तारीखी किस्सा आपकी सरजमीन से मुतालिक हुए बयान करूंगा। मुमकिन है कुछ लोग गए हों लेकिन अक्सरियत नहीं जानती होगी कि उस जगह की तारीखी अहमियत क्या है, वो भी आपके सामने बयान कर देंगे आज, क्योंकि हम खुद शौक में वहां तक गए और देख के आए आंखों से कि मसला क्या है। तो ये दो पहाड़ों के दरमियान कौम आबाद थी जिसकी जबान नहीं समझती। इसे ये पता चल गया कि ज़ुल्क़र्नैन है तो अल्लाह वाला मगर पैगंबर नहीं है, क्योंकि पैगंबर इंसानों की जबान से आजिज नहीं होता। समझ गए ना, है अल्लाह वाला, है मोमिन, है खुदा का, क्योंकि अल्लाह ने अपना बंदा कहा है ना, ईमान वाला, ईमान वालों की मदद की है, काफिरों पर अजाब बन के टूट पड़े थे जनाब ज़ुल्क़र्नैन। तो जनाब ज़ुल्क़र्नैन जब उस कौम के पास पहुंचे उसकी बात नहीं समझते, क्या कह रहे हैं ये। बड़ी मुश्किल से उस कौम ने इनको समझाया और जो समझाया कुरान की आयत इस तरह उसको बयान करती है, कालू या ज़ुल्क़र्नैन इन्ना याजूजा व माजूजा मुफ्सिदूना फिल अर्ज़। ऐ ज़ुल्क़र्नैन, ये याजूज और माजूज जमीन पे फसाद फैला रहे हैं, यानी हमें तंग कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें तबाह कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हल न चलो, हम आपके लिए इंतजाम कर दें इखराजात का, कुछ आपके लिए बहुत सारे इस तरह की चीजें कि जिसकी आपको जरूरत हो हम आपको पैसा दे दें, हम आपको दौलत दे दें। हल नज अलो लका खर्जन, हम आपको खर्चा दें, क्यों दें? अला अंतज अला बैनना व बैनहुम सद्दा, ताकि आप इन याजूज और माजूज और हमारे दरमियान एक दीवार बना दें, हम आपको पैसा दे दें, खर्चा दे दें, क्योंकि देखा ना ताकत है, इतनी ताकत है, इतना बड़ा लश्कर है कि भाई कोई दीवार बना दो, अभी आप चले जाओगे फिर ये हमें तंग करेंगे। अब ये कुरान के रुमूज हैं, हम इनमें कोई बहस नहीं कर सकते, कुरान कह रहा है ऐसा। तो जनाब ज़ुल्क़र्नैन ने उनको क्या कहा कि मुझे तुम्हारे खर्च की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया है। यानी एक तो ये बता दिया कि इंसानियत की मदद करने वाले इंसानों से कोई लालच नहीं रखते, इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसानों से कोई लालच थोड़ी रखते, वो तो जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से फरीजा है कि इंसानों की मदद की जाए। मुस्कुरा के कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, हाँ अफराजी कुवत, आओ तुम सब जमा हो मेरे साथ और मैं तुम्हारे लिए ये काम करता हूं। तो लोहा जमा करना शुरू किया, उन दो पहाड़ों के बराबर लोहा, कब इसको जलाओ और तामा पिघला हुआ डाल दो, अब ये दीवार बन गई, अब ये कभी तुम्हें तंग नहीं कर सकते, यहां तक कि जब अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर ये खारिज होंगे। यह है कुरान का वाकया। हम तखमीना लगा सकते हैं, हतमी बात नहीं कह सकते, यकीन इसलिए रखना है कि कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी अलामत है, अब याजूज माजूज क्या है, जब से लोग तफसीरें कर रहे हैं कि दो ताकतें हैं, लेकिन एक तो बात तय है कि जो भी ताकतें रही हो कयामत से पहले दीवार गिरेगी नहीं, यानी जहूर से पहले दीवार नहीं गिरेगी। तो जब तक ये दीवार कायम है उस वक्त तक ये आ नहीं सकते, तंग नहीं कर सकते। यानी दो ताकतें और भी कोई छुपी हुई हैं कि जिनको जाहिर होना है, वो क्या है? वाकई याजूज माजूज नाम के कोई दियो हैं, दो ताकतें हैं, दो कौमें हैं, क्या कुछ नहीं मालूम। दीवार कहां है? आखिर मशरक का जिक्र है कि जहां से सूरज तुलू होता है, अब मशरकी इलाकों में ढूंढो कुछ नहीं मालूम। बताई कहां जाती है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान एक दीवार है, और लोहे की दीवार जो आज भी आहनी दीवार नजर आती है, क्योंकि ये वो दीवार है जो जनाब ज़ुल्क़र्नैन ने तामिर की। कोई कहता है कि नहीं, वो सद्द सिकंदरी जो सिकंदर आजम ने, अलेक्जेंडर ने कायम की थी, और यही सिकंदर आजम ज़ुल्क़र्नैन था। हमारे अभी बाज़ दफा यही पढ़ा दिया जाता, नहीं یہ طے ہے کہ سکندر کیا تھا؟ بت پرست تھا، مشرک تھا، ہے نا؟ اور شاگرد کس کا تھا؟ ارسطو کا. تو ان میں سے کوئی بھی اللہ کو ماننے والا نہ وہ پیغمبر تھا نہ یہ پیغمبر تھا. تو ذوالقرنین تو ظالم آدمی نہیں ہے، ذوالقرنین کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے قرآن. لہذا یہ فرق یاد رکھیے گا کہ اکثر مورخین اور مفسرین کہہ دیتے ہیں کہ ذوالقرنین وہی سکندر اعظم تھا. سکندر اعظم نہیں تھا. اول تو سکندر اعظم سب سے بڑا فاتح گزرا، مگر مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت نہیں ہوئی، اتنی بڑی حکومت نہیں. یا سلیمان کو حکومت ملی یا جناب ذوالقرنین کو حکومت ملی. اور ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ سکندر اعظم کی عمر کتنی ہے جب مر گیا؟ 36 سال. 36-37 سال کا ہے نا سکندر اعظم، جوانی میں مر گیا تھا الیگزینڈر. سکندر مقدونیہ، مقدونیہ سے اٹھا اور آپ کے جہلم تک آ گیا تھا، مارا ماری کرتا ہوا، زمین فتح کرتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا، جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ مر گیا تو ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا تھا، ہے نا، ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں، مر گیا تو. لیکن بہرحال الگ موضوع ہے. مگر ذوالقرنین، اب نام پہ آئیے آپ، ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ دو سینگوں والا. اب یا تو سیدھا سیدھا بھائی یہی نام ہوگا، خدا نہ کرے، معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن بعض نے یہی تبصرہ کیا کہ دو سینگ نکلے ہوئے تھے، یا کان اتنے لمبے تھے جو دوسروں نے تشریح کی ہے. یہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اور حیوانوں کی طرح اس کے سر کے اوپر دو سینگ ہو. قرآن تعریف کر رہا ہے، اللہ تعریف کر رہا ہو اور حلیہ یہ ہو، تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دو تفسیریں اور ہیں اور جو بالکل قریب ہیں. ذوالقرنین کا معنی یہ بھی پتا کہ قرن کہتے ہیں صدی کو. کیا کہتے ہیں؟ قرن، صدی کو. اور قرون اس کی جمع کہتے ہیں نا، قرون اولا یعنی اوائل اسلام، قرون اولا یعنی اوائل صدیوں کے، پہلی صدیوں کے مسلمان، قرون وسطی درمیانی صدیوں کے مسلمان، اور یہ قرون اخرا میں ہم جی رہے ہیں اگر ایسا ہے تو، ورنہ نہیں معلوم. تو قرن کہتے ہیں ایک صدی کو، قرون ہے اس کی جمع. عربی میں آپ جانتے ہیں نا کہ تین چیزیں ہیں، مفرد، تثنیہ اور پھر جمع. یعنی تثنیہ الگ ہے، دو کے لیے الگ، پھر جمع. تو قرنین کیا ہے؟ قرنان اصل میں ہے، قرن، قرنان، قرون، قرنان دو صدیاں. یہ ذوالقرنین کیا ہے؟ یہ حالت جر ہے، ذو اضافہ ہوا، ورنہ قرنان ہے، ذوالقرنان ہوتا. لیکن یا حرف ندا نے اس کو نصب دیا منصوب حالت میں، جر حالت میں نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ بات ہو رہی ہے ریکارڈ، اس لیے تفصیل میں جا رہا ہوں، گرامر کی بحث ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یوں دیکھیے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جناب یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے برادران زیارت پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ابو عبداللہ پڑھنا ہے، کہاں ابا عبداللہ پڑھنا ہے، کہاں ابی عبداللہ. تین لفظ ہیں، ابو طالب، ابا طالب، ابی طالب، تینوں صحیح ہیں، لیکن کہاں پہ کیسے صحیح ہیں؟ جیسے جناب سید الشہداء کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ نہیں. اگر ابو نہ لگائیں گے تو عبداللہ، ابو لگا دیا تو کیا بن جائے گا؟ عبداللہ. ابو نے اس کو زیر دے دیا، جر دے دیا، یہ ہے عربی گرامر. ابو عبداللہ ہوگا، ابو عبداللہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ابو عبداللہ. اچھا پھر ابا عبداللہ کیا ہے؟ جب ہم زیارت پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کیا ہوا؟ یہ یا جو ہے نا حرف ندا، اس نے ابو کو ابا بنا دیا، نصب دے دیا حالت فتح. تو اب ہو گیا ابا، لیکن وہ عبداللہ ہی رہے گا کیونکہ ابا اس کو زیر دے رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی گرامر کی بحث اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے برادران زیارت غلط پڑھتے ہیں اور اسپیکر پہ جا رہی ہوتی ہے، سب ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کو ذرا سی زیارت اتنی صحیح پڑھنا نہیں آتی. یا ابا عبداللہ. اب دیکھیے، ابو عبداللہ، ابا عبداللہ، ابھی عبداللہ کہاں پڑھیں گے؟ اسی زیارت میں آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارا. آپ خود کہیے نا، ابھی عبداللہ کہتے ہیں نا، یعنی ابو، ابا، ابھی. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو میرا ضائع نہیں گیا نا بتانا. اب آپ کے ذہنوں میں نے کہا ہاں بھائی، سوال تو پیدا ہوا، کہیں ابو، کہیں ابا، کہیں ابھی، ایک ہی لفظ ہے. تو اب یہ عربی گرامر کا کمال ہوتا ہے کہ کہاں پہ رفع دینا ہے، کہاں پہ نصب دینا ہے، کہاں پہ زیر دینا ہے، یعنی کہاں زبر، کہاں پیش، کہاں زیر، اردو میں یوں سمجھ لیجئے کہاں دینا ہے. تو اب یا کے بعد انصارا کو زبر دے دیا، انصارا اضافہ ہو گیا ابو کی طرف، تو وہ ہو گیا ابھی، اسے بھی زیر مل گیا، اور عبداللہ تو ہے ہی. تو السلام علیکم یا انصارا ابھی عبداللہ، عبداللہ نہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. एक काम की बात हो गई ना, एक काम की बात हो गई, जाया तो नहीं गया, मैंने गलत तो बात नहीं की आपके सामने ताकि पता चल जाए। तो अब ये क्या हुआ, जू जो है इसने क्या किया, करनान को करनैन बना दिया, ज़ुल्करनैन तस्निया। अब ये कर्न का माना है सदी, ज़ुल्करनैन यानी दो सदियों पर क्योंकि मोहित थी इनकी हुकूमत, निस्फ सदी पहले वाली निस्फ सदी बाद वाली, तो आगे ज़ुल्करनैन दो सदियों वाला, दो सदियों वाला ज़ुल्करनैन। इस मुनासिबत से कहा गया कि साहेब करनैन है ये भी, एक मतलब ये भी बताया गया कि एक वो था दो सींगों वाला, एक बताया गया कि नहीं दो सदियों वाला। एक ज़ुल्करनैन क्यों कहा गया कि एक मशरिक एक मगरिब, क्योंकि दोनों तरफ इनकी हुकूमत थी, तो कभी मशरिक को भी कर्न के माने में, जमाने के माने में, कभी मगरिब को भी जमाने के माने में इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा ज़ुल्करनैन की तफसीर ये की जाती है कि क्योंकि जनाब ज़ुल्करनैन की हुकूमत मशरिक से मगरिब तक थी, इसलिए इन्हें ज़ुल्करनैन कहा जाता था। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है, ये नॉलेज थोड़ी सी मिलती चली जाएगी, एक बार सलावात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये ज़ुल्करनैन का मतलब। अब याजूज माजूज की सूरत क्या होगी, कैसे खुरूज करेंगे, हम तखमीने नहीं लगा सकते, तफसीरों में इससे ज्यादा नहीं कि या बलख के मकाम पर ये सद बनाई गई है, दीवार एक बनी है, उसको कहा जाता है कि ये वो सद है जो जनाब ज़ुल्करनैन ने बनाई। बलख भी वही एरिया है, मावराउन नहर, यानी ये आजरबाईजान और ये तमाम ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान जिसको मावराउन नहर कहते हैं, जिसको अभी एक और भी नाम दिया जाता है ना, वस्ती सेंट्रल एशिया की जो स्टेट्स हैं, इस इलाके को कहा जाता है। यहां भी बहुत सारी अलामत हैं आखिरी जमाने की, उनको कहा जाता है। लिहाजा अब जो मैं वाकई आपको अपनी सरजमीन का बताना चाह रहा हूं उससे इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं आपको, देखिए मोजिजात कहां कहां है अइमा ताहिरीन के। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और यह अकीदा, ये अकीदा महदवियत कितना पुख्ता है, अगर पुख्ता ना होता तो रसूल के बाद से ही जाली और झूठे महदी ना आते। यानी मुसलमानों में इतना रासिख अकीदा था कि हुक्मरानों ने हमेशा बहकाने की कोशिश की जाली मेहदी बना के, वो हम तफसील में बाद में जाएंगे। यहां का बताएं आपको, ये बाबे खैबर है ना, जिसे आप कहते हैं खैबर एजेंसी, ये बाबे खैबर क्यों है, इसकी तारीख क्या है, बाबे खैबर की क्यों इसका नाम पड़ा बाबे खैबर, किसने रखा इसका बाबे खैबर। और ये भी बता दें आपको कि बाबे खैबर से लेके तुरखम तक अफगानिस्तान की सरहद तक ये पूरा दर्रा खैबर कहलाता है, दो पहाड़ों के बीच में, इन पहाड़ों की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक है, और जब ये तंग होते होते आते हैं तो 20 गज मैंने नापा है, 18 गज तो हो सकता है, 18 कदम 21 कदम नहीं हो सकता, 18 गज है, 18 से 20 गज से ज्यादा नहीं। उस 18 गज में जहां तंग तरीन है ये दर्रा, दर्रा खैबर जहां तंग तरीन है, फैलावा कितना है 5 किलोमीटर, जब तंग होता हुआ आता है एक जगह पे, फिर उसके बाद फिर फैलता है पाकिस्तान की तरफ आए तो ये सुकड़ के हो जाता है 20 गज का, उसमें भी आधे में दरिया बह रहा और आधे में सड़क बनी हुई है ऊपर, यानी सड़क की चौड़ाई भी 5-6 गज से ज्यादा नहीं है और दरिया भी इतना, टोटल बहुत ज्यादा 18 से 20 गज, इससे ज्यादा चौड़ाई यही नहीं, इससे कम हो सकती है मेरा चैलेंज। मैं वहां मूवी भी बना के लाया हूं, तस्वीर भी बना के लाया हूं। जिस जगह पे ये दर्रा तंग तरीन है वहां पे सिल लगी हुई है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, तख्ती होती है ना बहुत बड़ी तख्ती, उस जगह का नाम है मस्जिद अली। उस जगह का क्या नाम है, मस्जिद अली, मस्जिद नहीं है वहां पे, जगह का नाम ही मस्जिद अली है और वहां सिल लगी हुई है, जगह का नाम लिखा ऊपर बड़ा बड़ा मस्जिद अली, और उसके बाद तमाम हमला आवरों की गुजरगाह जो रहा है कि आर्या इधर से आए, फलाने इधर से आए, फला इधर से आए, अंग्रेज इधर से आए, उन सब का तारीख वार पूरी तारीख लिखी हुई है कि जिसको यहां सब मेरे जहन में तकरार करने का फायदा नहीं, वक्त जाया होगा, बता रहा हूं कि जितने भी हमला आवर आए वो सब के सब इसी दर्रे से गुजर के आए। मस्जिद कहां पर है, जब बाबे खैबर से चलेंगे यानी पेशावर से चले बाबे खैबर पहुंचे, बाबे दर्रे खैबर यानी बाबे खैबर से जब आप तुरखम की तरफ चले तो मेरा ख्याल है 30 या 35 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं, वहां पर मस्जिद आती जिसका नाम है मस्जिद अली, सीधे हाथ में स्काउट्स की चेक पोस्ट खैबर राइफल्स की, और सीधे हाथ पे मस्जिद बनी हुई है, इतनी बड़ी मस्जिद होगी जितना ये, थोड़ा इससे बड़ा सहन होगा, उसका नाम है मस्जिद अली। और जो कबाइल आबाद हैं दो, आफरीदी और शनवारी, और जो यहां खैबर एजेंसी का कोई होगा मैं जहां गलत कहूं टोक दे खड़ा होकर, पूरी इजाजत है, पूरी ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, ऐसे बात नहीं कर रहा। दो कबीले वहां पे आबाद हैं, एक आफरीदी और एक शनवारी, और दोनों के दोनों बरेलवी अकीदा हैं। ये दोनों बरेलवी, इसी खैबर एजेंसी में सबसे ज्यादा ये बरेलवी हमारे भाई मौजूद हैं, शनवारी और आफरीदी। अब तबलीगात के असर से कुछ इधर उधर हो गए तो और बात, लेकिन नस्ली तौर पर यह सबके सब बरेलवी मसलक होते हैं, यानी नजर न्याज और अहले बैत को चाहने वाले। ये मस्जिद भी उन्हीं की है जिसका नाम है मस्जिद, एक ही मस्जिद है। हम वहां रुके बैठे, ये आपके मालूमात में इजाफे के लिए कह रहा हूं ताकि एक तारीखी बात जहन में रह जाए आपके। अब हालात ऐसे नहीं है कि हर आदमी वहां पर जा सके, मैं खास तौर पे गया था, जब मुझे मालूमात जो बात बताने जा रहा हूं किस वजह से मैं गया था, तो मैं खास तौर पे गया, पास बनवाया मेरे साथ जो वहां दोस्त थे पेशावर के मुझे लेकर गए, और मैंने हमेशा के लिए उसको महफूज किया। कल पता नहीं ये सिल हटा दे तो मेरे पास तो रिकॉर्ड मौजूद रहे ना, और जगह के, इसलिए मैंने उसके तस्वीरें खूब जितनी बना सकता था बना के ले आया अपने साथ। उस मस्जिद में गया, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अली। वहां गए तो जाहिर है कि हमारे बिरादर अहले सुन्नत बहुत मुश्किल से जबान समझ रहे थे, लेकिन मेरे साथ ट्रांसलेटर था, उसने हमें बताया कि नहीं हम लोग यहां पर है तो भी मस्जिद अली क्यों है। उस मस्जिद अली के सहन में एक चबूतरा है, 4x4 का, इससे ज्यादा नहीं होगा, 5x5 फुट रख लीजिए आप, इससे ज्यादा चौड़ा नहीं। उस पर गुंबद बना हुआ है, 4 पिलर बने हुए और गुंबद। ये क्या है? कहा ये कदमगाह मौला अली है। मौला अली आप जाके देख सकते हैं, जिसका पास बन सकते, तो ऐसे नहीं पाकिस्तान के इलाके में मस्जिद अली, ये कदमगाह है मौला अली की, वहां मुसल्ला बना हुआ है, 2 रकात नमाज पढ़ ली। भाई कदम कहा है? कहा कि जब अंग्रेजों ने हमला किया था थोड़े दिन के लिए, जब उनका यहां पर जाहिर कब्जा हुआ और छावनियां बनी सब बना, तो उसको लोगों ने यहां के नीचे छुपा दिया और ऊपर चबूतरा बना दिया, तब उसके बाद से वो कदम नीचे है, ये चबूतरा ऊपर है। ये नकल कर रहा हूं जो उसने मुझे बताया, कदम का आखिर मैंने भी 2 रकात नमाज पढ़ी, मस्जिद अहले सुन्नत की, और तमाम अहले सुन्नत, आप देखिए उसकी जबानी बता रहा हूं, मैंने तो पढ़ा हुआ था, मैंने सुना था, मैंने कहा आप बताइए किस्सा क्या है, मसला क्या है। तो उसने मुझे बताया कि यहां से कुछ किलोमीटर आगे दर्रा है, उसी दर्रे का नाम मस्जिद अली। दर्रे खैबर तो ये पूरी वादी है, बाबे खैबर से लेके तुरखम तक, क्योंकि दोनों पहाड़ों के बीच में, इसको कहते हैं दर्रे खैबर, यही खैबर एजेंसी है। वो दो पहाड़ आगे जाके 5 किलोमीटर चौड़ाई हो गई, और सुकड़ते सुकड़ते मस्जिद अली पे छोटा सा रास्ता, 20 गज ज्यादा से ज्यादा, कम हो सकता है 16-17 हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने कदम चले थे टोटल, फिर मैं जमीन से उतर के भी गया। तो उसके बारे में उसने बताया कि सदियों पहले, कितनी सदी पहले नहीं मालूम, कहते सदियों पहले यहां एक देव ने यहां के लोगों को परेशान कर रखा था, यहां के लोगों को एक देव ने परेशान कर रखा था, और बहुत परेशान थे लोग। तो फिर किसी ने बताया कि अली को पुकारो, ये वो बता रहे अहले सुन्नत, और आप भी जाके पूछ लीजिए वहां के लोगों से, वो यही बताएंगे जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मौजूद है चीज, सामने मौजूद है। वो कहते ना हाथ कंगन को आरसी क्या है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या है, इस मुहावरे को तो समझते हैं ना आप, इसका मतलब इधर बच्चों को समझा रहा हूं कि हाथ के कंगन को आईने से देखने की जरूरत नहीं होती, आरसी कहते हैं आईने को, इसलिए कि अक्सर लोग कहते हैं ये क्या मुहावरा कह देते हैं आप, हाथ कंगन को आरसी क्या है, तो ये भी मैं जरूरी समझता हूँ, ये चीजों की तशरी करता चला जाऊं। आरसी कहते हैं आईने को, कि हाथ कंगन को आईने से देखने की जरूरत क्या, यूं देख लिया, तो इसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या है, मौजूद है जगह। कहने लगा कि हम यहां के लोग, हम लोग सुमराजी कि यहां के लोगों ने सदियों पहले जमा हुए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह से मदद तलब की कि अली को हमारी मदद के लिए भेज दे। अब आप देखिए, अब देखिए कुरान की आयत क्या कह रही है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकी वाखरिजनी मुखरजा सिदकी वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन, यानी अल्लाह से ये नहीं कहा अल्लाह तू मदद कर, बल्कि अल्लाह से कहा ए अल्लाह मदद करने वाला भेज दे। खुदा की कसम इसके बाद भी अगर किसी की समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह को पुकारो, अरे कुरान कह रहा है कि रसूल दुआ मांग रहा कि ए अल्लाह मदद करने वाला भेज दे, तो जब रसूल मदद करने वाले को बुला रहे हैं तो तुमने क्या रट्टा लगाया हुआ है, اللہ کے سوا کسی سے مدد ہی نہیں مانگیں گے, اللہ کے سوا کسی سے مدد ہی نہیں مانگیں گے. اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں, نہیں کرتا ان کی مدد. اللہ کو پسند ہی نہیں احسان فراموش ہو تم. میرے رسول نے خدمت کی, میرے جانشینوں نے خدمت کی, جسے میں نے ولی بنایا اس نے تمہیں کلمہ پڑھانا سکھایا, اور تم کہتے ہو نہیں پکارنا اس کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پکارو. وجل من لدن کا سلطان النصیرا, ایک طاقتور مدد کرنے والا بھیج دے. اب دیکھیے فطرت کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے نہیں مانگی, اللہ سے یہ دعا مانگی مولا علی کو بھیج دے. بھائی اللہ سے مانگ دے, اللہ سے مانگا, کیا مانگا؟ علی کو مانگا. کہ سب اس صدیوں پہلے وہ لوگ جمع ہوئے مرد عورتیں بچے دعا کی, پر مولا اے اللہ اس دیو سے مقابلے کے لیے علی کو بھیج دے, علی کو بھیج دے. ان کی بات بتا رہا ہوں اپنی نہیں. کہتے پھر حضرت علی آئے اور وہ جو تنگ ترین درہ جس پہ اس نے کہا اب آپ جائیں گے, وہاں حضرت علی کی اس سے جنگ ہوئی, اور جنگ کرنے کے بعد مولا نے اس کو اٹھا کے پہاڑ میں مارا, اور اس کی کمر جو پہاڑ میں لگی تو اس کا نشان اب تک موجود ہے. یا وہ یہ بتا رہا ہے, اور جنگ کے نشان بھی دریا میں پتھروں پر موجود ہے, کیونکہ اس دریا میں آپ جانتے ہیں کہ صرف برسات میں پانی آتا ہے, ویسے وہ خشک پڑا رہتا ہے. شاید دریائے کابل اسی کا نام ہے, لیکن میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ وہ دریائے کابل ہے یا کچھ ہے, لیکن وہ نہر ہے, برسات میں ویسے وہ خشک ہے. ہم بھی اب گئے تو خشک تھا. اور اس کے بعد مولا نے اس کو ایک چٹان میں ڈال دیا اور اوپر سے ایک پتھر رکھ کے بند کر دیا, کہ بند کر دیا اس چٹان کے منہ کو, اور یہ کہہ دیا کہ اب اطمینان سے رہو, اب یہ قیامت سے پہلے نکلنے میں کامیاب ہوگا. اسے یاجوج ماجوج کا کوئی آپ تسلسل نہ جوڑیے گا, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہیں دنیا میں موجود ہیں. یاجوج ماجوج کا الگ واقعہ, لیکن یہ واقعہ تو آپ کیا موجود ہے. اب میرا اشتیاق بڑھ گیا, میں نے کہا آپ جتنی جلدی ہو سکے پہنچوں تو صحیح اس جگہ پہ, جاؤں تو صحیح. اور یقین مانیے جب میں اس جگہ پہنچا, مجھے نہیں معلوم جو اس نے کہا تھا بالکل وہی. سیدھے ہاتھ پہ جب ایک تو وہ نظر آ رہا پہاڑ میں, بالکل جیسے کسی کی کمر لگی ہو دھنسی ہو, الگ بالکل ایک نشان ہے بیچ میں, دور سے نظر آتا. قریب گیا میں اس کے, پتھروں پہ دیکھا جو اس نے بتایا کہ یہاں لڑائی کے جنگ کے نشان, کچھ پتھر عجیب انداز میں ٹیڑے ہوئے, کچھ وہ آج صدیوں سے ویسے ہی ہیں. مزے کی بات یہ, ان پر سے پانی ہزاروں بار اب تک گزر چکا ہے لیکن موجود. اور میں نے وہ چٹان دیکھی, وہیں وہ چٹان ہے. اتنے زلزلے آ چکے, اتنی آفتیں آ چکی, ایک عجیب سا ہے کہ چٹان جس طرح سے میرے ہاتھ کو آپ دیکھے گا یوں سیدھے پہاڑ گیا ہوا ہے, بیچ میں اس کے سوراخ ہے, اور ایک اور لمبی چٹان اس کے منہ پہ ایسے رکھی ہوئی جیسے کسی نے ڈھکنا رکھا ہوا ہے. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں, سنی ہوئی نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں, اور تصدیق کر دیں گے جو وہاں کے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہے کہ ایک چٹان ایسے سیدھی ہے, اور جیسے وہ منہ اس کا بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ایک چٹان بالکل سیدھی ایسے کھڑی ہوئی لمبی, یعنی وہ اتنی اونچی ہوگی جتنی یہاں سے لے کے چھت تک, وہ سیدھی ایسے رکھی ہوئی ہے اس کے منہ پہ رکھی. کہا یہ علامت یہ ہوگی قیامت کی کہ اب وہ دیو اس وقت نکلے گا, اس وقت تک کے لیے مولا نے اس کو قید کر دیا, یہاں پہ بند کر دیا, اب یہ نکل کے بھاگ نہیں سکتا. علامت قرار دیے, مارا کیوں نہیں؟ وہی علامت کے لیے, تاکہ کوئی شیعہ نہیں ہے وہاں, کوئی فقہ جعفری والا نہیں ہے, مسجد علی بھی رہے گی, مولا کا معجزہ بھی رہے گا, وہ مانتے بھی رہیں گے, مولا کا ذکر بھی کرتے رہیں گے. اسی لیے مولا نے علامت چھوڑ دی کہ ہمارے معجزات شیعوں کے گڑے ہوئے نہیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا معجزات گڑھ لیتے ہیں, کہ ہمارے گڑھے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ یہ, اور یقین مانے کہ میں خوشی سے وہاں میری آنکھوں میں آنسو, کہ یہ ایک تسلی ہوئی اپنے مذہب کے حق ہونے کی. کوئی ہمارا نہیں ہے وہاں پہ, لیکن وہ موجود ہے, وہ معجزہ مولا کا جو میں اپنی آنکھوں, کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں معلوم. یہ میں وہ داستان بتا رہا ہوں جو پورا خیبر جانتا ہے. کہا اس کے بعد کیونکہ مولا نے جنگ کی فتح کیا, اس فتح کی مناسبت سے اس کا نام درہ خیبر اور باب خیبر پڑا ہے. کاش کاش کہ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی عقل میں یہ بات, ان کو بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے, ان کو بھی سمجھ میں. اور ایک اور بتاؤں آپ کو ابھی اسی تازہ واقعہ, دنیا کے حالات جیسے بدلے ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن افغانستان کا ایک صوبہ ہے مزار شریف، آپ جانتے ہیں کہ اس کا مزار شریف نام کیوں ہے؟ اس کا مزار شریف اس لیے نام ہے کہ وہاں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ ہے، معلوم ہے آپ کو روضہ ہے، روضہ یعنی وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مولا مدفن ہے، مولا کا مدفن، آپ نجف اشرف جاتے ہیں نا وہاں کے لوگ کہتے ہیں وہاں مدفن، اونٹنی آئی تھی جس اونٹنی میں جنازہ رکھا تھا یہاں دفن، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہاں بھی شیعہ اور اہل سنت مسلک کے لوگ ہر سال 19 سے 31 رمضان 3 دن عزاداری، 13 رجب کو مولا کی ولادت کا جشن اور جشن غدیر۔ اچھا جب ان کی حکومت آ گئی اللہ والوں کی، خالی اللہ والوں کی، خالی اللہ والے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں، خالی اللہ والوں کی حکومت آ گئی تو ہوتا رہا، سختیاں کرتے رہے لیکن روکا نہیں۔ عجیب بات یہ، ان لوگوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ مجھے خود بالمشافہ بتایا، وہاں کے اہل سنت نے بتایا، عقیدہ یہ تھا کہ جس سال یہاں پہ یہ جشن نہیں ہوگا یا یہ عزاداری مولا کی شہادت کے دن نہیں ہوگی وہ حکومت بدل جائے گی، وہ حکومت۔ لہذا کسی حکومت نے، حتیٰ کہ کمیونسٹوں کی حکومت نے بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی تھی، لوگوں کے عقیدے سے ڈرتے تھے، عجیب بات تھی، حالانکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن جو خالی اللہ کو مانتا ہے وہ نہیں ڈرا، جو خالی اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ کو ماننے والے آئے تو 3-4 سال 5 سال برداشت کیا، اور 2000 میں انہوں نے نہیں ہونے دیا، 2000 میں فوج بھیج دی، وہ سب وحشی درندے لوگ پتا ہے جنہوں نے بامیان میں 30,000 مردوں عورتوں بچوں کو ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا، کیا ان کا دین، کیا ان کا اسلام۔ اب سن لیجئے، آ گئی بات ایک دم ذہن میں کہ کمپیوٹر میں آ گئی، کہ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو وعدہ کر رہا ہوں کہ ہر امام کی روز حدیث، اور امام چھٹے امام کا تو میں روزانہ بیان کیا جا رہا ہوں، امام نے یہ فرمایا کہ جب جہاد کو اللہ کے بجائے اپنی مرضی کے لیے استعمال کیا جائے گا، آ گیا نا زمانہ کہ جہاد کو اللہ کے دین کے لیے نہیں اپنی مرضی کے لیے استعمال کریں گے، غلط کاموں کے لیے استعمال کریں گے، تو بس سمجھ لینا کہ ہمارا آنے والا، آخری آنے والا پہنچ رہا ہے، ہمارا قائم آنے والا ہے۔ تو اب یہ خطبہ خود بات آ گئی نا کہ اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا جہاد کے نام پہ، جس سال یہ نہیں ہوا روک دیا انہیں پوری طاقت سے، پہنچ گئے سب وحشی درندے ان کے، نہیں ہونے دیں گے، مزار پہ قبضہ کر لیا، اچھا لوگ چلے گئے نہیں منایا، ہر آدمی کو یہ یقین تھا کہ ان کی حکومت اب ختم، سنی بھی کہہ رہے ہیں، شیعہ بھی کہہ رہے ہیں، اب یہ نہیں چل سکتی، عقیدے کی بات ہے، کیوں؟ دیکھو اس سال نہیں ہوا ہے مولا کا ذکر، اب یہ حکومت ختم۔ اب دنیا کے حالات کچھ بھی ہوئے ہو وہ آج تک یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہیں جس سال روکا اگلے سال ان کی حکومت ختم ہو گئی، یہ زیادہ دور جانے کی ضرورت تو نہیں پڑی نا آپ کو، کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے مجھے کھڑے ہو کے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے، لیکن آپ ابھی اٹھا کے پڑھ لیجئے تاریخ کے، ایک ہی سال نہیں ہونے دیا بس، جس سال نہیں ہوا اگلے سال حکومت ختم، اب پھر ہو رہا ہے سب، سب کچھ ہو رہا ہے مزار شریف میں، مزار شریف نام ہی اس لیے اس جگہ کا کیونکہ وہاں منسوب ہے جگہ، بات نسبت کی ہے، مولا ہے یا نہیں بات ہے نسبت کی، حیدرآباد میں قدم گاہ ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں ٹھٹا میں مٹلی کے پاس قدم شریف، تو میں بہت جاتا ہوں، اکثر جاتا رہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی لے کے جاتا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ جایا کرو، بجائے جہاں پہ سب نشے بازیاں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، نہ معلوم کیا بنا دیا اولیاء کے مزاروں کو، جبھی تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے اولیاء اللہ ہے جن کے مزاروں پہ یہ ہو رہا ہے سب کچھ، منشیات چھٹے امام کی علامت۔ اب میں آ گیا، موضوع میرا وہی چل رہا ہے لیکن اس میں یہ سب آتا جا رہا ہے خود بخود علامات، امام فرماتے ہیں چھٹے امام وہ جو 100 سے زیادہ علامات فرمائی، ایک میں نے یہ بتائی بھی آپ کے سامنے جہاد، یہ پتا کہ منشیات علل اعلان فروخت ہوگی، اور منشیات بیچنے کی سب سے بہترین اور محفوظ جگہ کون ہے؟ مزارات اولیاء اللہ کے، خدا ان لوگوں کو غارت کرے، ان لوگوں نے اولیاء اللہ کے مزارات کو نشوں کا مرکز بنا دیا۔ اب میں اس کی تشریح میں کیا جاؤں، نام لے لیتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کا، ان کی نشانیاں لگا دیتے ہیں، اور وہاں پہ چرس بک رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو فری میں بانٹی جا رہی ہوتی، سیون جاتے ہیں لوگ، مخصوص اڈوں پہ ٹھہرتے کہ یہاں صبح ناشتے میں ایک چھٹاک، کھانے میں آدھا پاؤ اور رات کے کھانے میں آدھا پاؤ، سوا پاؤ کا فی آدمی روزانہ لنگر ملے گا، کہے گا چرس کا. آنکھوں دیکھی باتیں کر رہا ہوں، سنی بھی نہیں. میں بھی جاتا ہوں سیون، میں بھی جاتا ہوں بھٹشا، میں بھی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور اگر روک دیا کسی کو تو میں مقصر، وہ مولائی. ہاں لیکن میں تو ڈرتا نہیں ان باتوں سے، جس کی مرضی جو کہتا رہے میں بھی جو مرضی کہوں گا. صحیح ہے نا؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اور منشیات بیچنے کی سب سے بہترین اور محفوظ جگہ کون ہے؟ مزارات اولیاء اللہ کے. خدا ان لوگوں کو غارت کرے. ان لوگوں نے اولیاء اللہ کے مزارات کو نشوں کا مرکز بنا دیا. اب میں اس کی تشریح میں کیا جاؤں؟ نام لے لیتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کا، ان کی نشانیاں لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ چرس بک رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو فری میں بانٹی جا رہی ہوتی. سیون جاتے ہیں لوگ مخصوص اڈوں پہ ٹھہرتے ہیں کہ یہاں صبح ناشتے میں ایک چھٹاک، کھانے میں آدھا پاؤ اور رات کے کھانے میں آدھا پاؤ، سوا پاؤ کا فی آدمی روزانہ لنگر ملے گا، کہے گا چرس کا. آنکھوں دیکھی باتیں کر رہا ہوں، سنی بھی نہیں. میں بھی جاتا ہوں سیون، میں بھی جاتا ہوں بھٹشا، میں بھی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور اگر روک دیا کسی کو تو میں مقصر، وہ مولائی. ہاں لیکن میں تو ڈرتا نہیں ان باتوں سے، جس کی مرضی جو کہتا رہے میں بھی جو مرضی کہوں گا. صحیح ہے نا؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. میں نے تو ایک اصول زندگی میں ایک ہی اصول اپنایا ہے، اور وہ اصول یہ اپنایا کہ جب کوئی باطل بات کرنے سے نہیں ڈرتا، میں حق بات کرنے سے کیوں ڈر جاؤں؟ وہ جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتا، میں سچ بولنے سے کیوں ڈر جاؤں؟ وہ بے دینی پھیلانے سے نہیں ڈرتا، میں دین کی تبلیغ سے کیوں ڈر جاؤں؟ وہ عقیدوں کو بگاڑنے سے نہیں ڈرتا، میں عقیدوں کو سدھارنے سے کیوں ڈر جاؤں؟ وہ عبادتوں کو مٹانے سے نہیں ڈرتا، میں بنانے سے کیوں ڈر جاؤں؟ کیوں ڈر جاؤں؟ انہیں شیطان کی مدد حاصل ہوگی تو مجھے بھی رحمان کی مدد ہوگی، ان کے ساتھ شیطان کے نمائندے ہوں گے تو میرے ساتھ بھی رحمان کے نمائندے ہوں گے، ان کے پیچھے بھی ان کی سپورٹ کرنے والی بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی تو کیا میرے پیچھے میرا امام نہیں ہوگا؟ میں ڈر جاؤں؟ ان بدبختوں سے ڈر جاؤں؟ کیسے ڈر جاؤں؟ یہ تو سیکھا ہی نہیں نا، سیکھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کتنی ہی بڑی طاقت کسی کے پیچھے ہو، مجھے بھی تو یقین ہے کہ کوئی طاقت میرے بھی تو پیچھے ہے. اپنے اپنے یقین کی بات ہے تو میں کیوں ڈر جاؤں؟ اس لیے ساری باتیں کرتا ہوں کہ معصوم فرماتے کہ منشیات فروشی عام، ایسے بکے گی منشیات، جو نہیں لے گا وہ بیچارہ ذلیل ہو جائے گا. اچھا تبرک نہیں لے رہا، غلط کہہ رہا ہوں؟ بتا دیجئے، ٹھوک دیجئے غلط ہے تو، اتنے اشارہ کافی ہے عزیزو. دیکھا ہے میں نے کیا کچھ ہوتا ہے وہاں اور کس کس نام پہ ہوتا ہے. اگر یہ اسپیکر کی بات نہ ہوتی تو اس سے مزید کھول کے رکھ دیتا، لیکن کیا کریں کہ وہ پھر وہی اپنی بات آ جاتی ہے. تو آنکھیں کھلی ہیں نا آپ کی، پہچان ہے کہ نہیں، سامنے علامتیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ یہ حال ہو جائے گا ان کا، یہ کریں گے اولیاء اللہ کے مزارات کے نام پہ. لیکن جہاں جہاں ائمہ طاہرین نے اہتمام تو کیا ہدایت کا، تو ہدایت لے نہیں رہے، وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اچھا کام ہو رہا ہے، جو نہیں روک رہا وہ بھی اپنی تباہی، اپنی آخرت کا خراب کرنے کا سامان کر رہا ہے. ہزاروں لوگ جانے کس کس ذمہ داری، ڈرتے ہو اس بات سے؟ ڈرتے ہو کہ یہ یوں کہہ دے گا، یہ میرا بائیکاٹ کر دیں گے، یہ مجھے اپنی محفل میں نہیں بلائیں گے، یہ مجھ پہ یہ الزام لگا دیں گے، یہ الزام لگا دیں گے. لگا دیں الزام امام حسن کو، کن لوگوں کے الزامات سے ڈرتے ہو؟ ان انسانوں کے، ان لوگوں کے، یہ لوگ، یہ دنیا، یہ دھوکہ جو امام حسن کو معاذ اللہ کہے مذل المومنین، ان لوگوں سے ڈرتے ہو جن کی یہ اوقات ہے تاریخ میں کہ جنہوں نے نہ رسولوں کو چھوڑا نہ اماموں کو چھوڑا، ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو ان سے کیا ڈریں گے، ان سے کیوں ڈریں گے؟ सामने आना चाहिए। क्यों? अलामतें बताने का जमाना है, अलामतें बताने का। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो कहीं ये हरकत देखो, किसी जगह ये हरकत देखो, समझ लो कि इमाम का दोस्त नहीं, इमाम का दुश्मन है। लोग इसको देखते हैं और तंजिया एक दूसरे कहते हैं ये मौला का मानने, ये देखो जरा इसका हाल देखो, ये मौला अली का मानने लगा, देखना इसके काम देखना। इज्जत का बाइस बन रहे हो कि जिल्लत का बाइस बन रहे हो, क्या कर रहे हो? लिहाजा जगह जगह अलामात अइम्मा ने अपने मौजिजों को रखा कि हिदायत हासिल करो, जाओ तवस्सुल पैदा करो, तवस्सुल। तो हिदायत करने वाले वहां, तो मैंने उसे पूछा कि भैया कुछ होता है साल वाल में? तो उसने बड़ी कराहत से कहा, यानी छिड़कर कहा कि हाँ एक बार साल में। ये जो आज की तारीख है ना, इत्तेफाक की बात है, आज ऐसा सवाल आ गया और जवाब दिया गया कि आज की तारीख 20 मार्च से शिया आना शुरू होते हैं यहां, और ये चारों तरफ पहाड़ों पे इनका राज होता है। रात भर चरागा, रात भर चरागा, दो दिन यहां रहते हैं, दो दिन की उन्हें इजाजत है, दो दिन वो यहां नमाज भी पढ़ते हैं, अपने जश्न भी मनाते हैं, दुआएं भी पढ़ते हैं, दो दिन के बाद चले जाते हैं। दो दिन के लिए शियात का, दो दिन के लिए सारा पहाड़ों पे चरागा चरागा करके चले जाते हैं। इसी किस मार्च को आज, जिसको आप नौरोज कहते हैं, लेकिन ये बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि नौरोज की शरी हैसियत बता रहा हूं, नौरोज की कोई शरी हैसियत नहीं है। आप दुआएं पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए दुआएं, किसी ने नहीं रोका, समझ में आ गई बात, मना भी नहीं है, करने का हुक्म भी, जिसने नहीं किया कोई गुनाह नहीं किया, जिसने वो दुआएं पढ़ी जो नौरोज से मनकूल हैं, दुआएं पढ़ी कोई हर्ज नहीं किया। नजर मौला, मौलाए कायनात की नजर के नाम, के नाम मौला के नाम पे किसी को शीरीनी खिला दी, कोई हर्ज नहीं, जैसे तबरुक। लेकिन ईद मनाना क्योंकि अय्याम अज़ा है, जश्न मनाना, मुबारकबाद के मैसेज देना, ना। जब तक अय्याम अज़ा है हमारी कोई ईद हो ही नहीं सकती ना, जश्न नहीं हो सकता। नजर दे दीजिए मौला के नाम पे, अगर देना चाहते, नहीं दी तो कोई गुनाह नहीं किया। 21 नौरोज की बात कर रहा हूं, आज के दिन की बात, क्योंकि आज का दिन है। लोगों ने सवाल भी किया था, वो जवाब भी आ गया, कर दिया किसी ने, वो दुआएं हैं, दुआएं पढ़ ली, दो रकात नमाज हाजत पढ़ ली, नमाज शुक्राने की पढ़ ली, कोई हरज नहीं, नमाज है, अल्लाह की इबादत ही तो कर रहा है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात हो गई? अब देखिए इसी में इतना वक्त हो गया, लेकिन बहरहाल एक बात जरूर आपको और इस पे इजाफा करता चला जाऊं, एक बार और बुलंद आवाज से सलावात भेज दीजिए मुझे, ये एक बार और सलावात भिजवाने का यूं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा इतना वक्त हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने मुड़ के घड़ी को देखा, मुझे खुशी हुई कि अब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ था वक्त के गुजरने का। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। खैर, अब एक ही वक्त में तीनों आदमियों का कयाम है, खुरूज है। सुफियानी का कल मैं बता चुका, यमानी भी और हाशमी भी। हाशमी वही सैयद हसनी जो खुरासान से लश्कर लेकर पहुंचेगा कूफे, यमानी भी कूफे पहुंचेगा, शामात के इलाके से। अभी इमाम नहीं आए, सुफियानी के लश्कर से, सिपाहियों से जो पहला मारिका है वो हाशमी और यमानी आपस में मिल जाएंगे। सिहा परचम और जर्द परचम, सिहा परचम जो हाशमी लेकर आएगा खुरासान से, हाशमी की निशानी बताई गई कि उसके सीधे हाथ में निशानी है। अब सीधे हाथ में निशानी का कोई तावील नहीं कर सके, क्या है सीधे हाथ में, दाग है, तिल है, क्या है, लेकिन है हक का सिपाही, जो भी है हाथ में, उसके सीधे हाथ में निशानी होगी, नूरानी होगा, चमकदार होगा, क्या होगा कुछ नहीं मालूम है। दाहिने हाथ में उसके निशानी होगी, सियाह परचम लेकर चलेगा यहां से खुरासान से लाखों का लश्कर लेके, उधर से यमानी चलेगा। अभी इमाम का जहूर नहीं हुआ, तो ये तो तय हो गया ना कि ये दोनों लश्कर मिलने के बाद कूफे में मौजूद सुफियानी के लश्कर को पहले इब्तदाई शिकस्त देंगे, इमाम से सुफियानी का मुकाबला बाद में होगा, ये शिकस्त देंगे, इमाम का जहूर नहीं होगा। इमाम का जहूर कब होगा? जब इमाम हसन की औलाद से एक नफ्स ज़किया रुकन और मकाम के दरमियान में मुत्तकी तरीन अपने जमाने का शख्स कत्ल कर दिया जाएगा, उसका खून बह जाएगा। रुकन और मकाम हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में मार दिया जाएगा बेदर्दी से, उसका खून बह जाएगा। बस ये हतमी अलामत बताई गई कि इसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर इमाम का जहूर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर इमाम का जहूर। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि यमानी का खुरूज, हाशमी का खुरूज, इसका मतलब यह हुआ कि इमाम से पहले भी इतनी बड़ी सिपाही تیار ہو چکے ہوں گے حق کی نصرت کے لیے کہ امام سے پہلے میدان میں آئیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کی ضرورت نہیں. ارے ہاشمی کا لشکر بھی امام کے لشکر میں شامل ہوگا, یمنی کا لشکر بھی امام کے لشکر میں شامل ہوگا, زرد پرچم والے بھی امام کے لشکر میں جائیں گے, سیاہ پرچم والے بھی امام کے لشکر میں جائیں گے. پس معلوم ہوا کہ امام کی آمد سے پہلے یہ چاہنے والے جہاد کر کے اعلان کر دیں گے کہ مولا ہم وہ نہیں جو صرف تجھے نام سے پکارا کرتے تھے کہ آ جاؤ, دیکھ تیری راہ میں جہاد بھی کر رہے ہیں, لڑ بھی رہے ہیں. بس ان دو لشکروں کا ملنا اور نفس زکیہ کی شہادت, ان کا قتل اس بات کا موجب بن جائے گا کہ پھر امام کا ظہور ہوگا. تینوں کا ایک دن خروج ہے. جس دن سفیانی قیام کرے گا اسی دن خراسان سے ہاشمی, اسی دن شاماس سے یمنی, اور یہ دونوں لشکر تینوں لشکر دو مل جائیں گے آپس میں, تیسرا وہ ہوگا. یہ ہیں حتمی علامات, یہ ہونا ہی ہونا. اب اس میں ایک ایک کی تفصیل میں جاؤں گا, پھر ایک ایک مجلس چاہیے, لیکن آج میں آغاز کر دوں اس بات کا جو مجھے کل تفصیل سے آپ کے سامنے پڑھنی ہے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. اور وہ ہے مہدویت کے جھوٹے دعویدار, کہ ظہور سے پہلے تقریباً 60 کے قریب جھوٹے دعوے دار میدان میں آ جائیں گے. 60 کے قریب, ضروری نہیں کہ 60, کم زیادہ بھی ہو سکتا. اب تک تاریخ یہ بتا رہی ہے 50 کے قریب آ چکے. ممکن ہے کہ اس کے بعد اب کوئی بھی نہ ہو, ممکن ہے کہ ہو, کیونکہ وہ تعداد حتمی نہیں, مہدویت کے جھوٹے دعوے دار حتمی. اچھا اس میں سب جھوٹے بھی نہیں ہیں, کیا مطلب آپ کہیں گے جھوٹے نہیں ہیں, سچے مہدی ہیں, وہ مہدی تو ایک ہی ہے. نہیں, اس میں تین قسمیں ہیں, بس یہ بتا دیں گے تفصیل کر, تو اس سے زیادہ وقت لینا اسے پہلے کہ آپ ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو جائیں. میں خود ہی سمیٹ لیتا ہوں بیان کو. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اب اس میں تین قسم, ایک وہ ہے کہ جنہوں نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, لوگوں نے زبردستی ان کو مہدی بنانا شروع کر دیا, انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا مہدی ہونے کا. ایک وہ ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا خود مہدی ہونے کے دعوے دار بنے. تیسرے وہ ہیں جنہیں استعمار نے مہدی بنایا, سامراج نے مہدی بنایا. تین قسمیں ہو گئی نا. ایک قسم وہ ہے کہ جس نے خود دعویٰ نہیں کیا, جیسے جناب محمد ابن حنفیہ, انہیں نے کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا. میں امیر مختار میں لکھ چکا ہوں, پڑھ لیجئے گا, اس کی تکرار ضروری نہیں. بلکہ کسان جو ان کا غلام تھا وہ زبردستی پیچھے پڑا رہتا تھا کہ نہیں آپ بڑے فرزند ہیں, آپ امام ہیں, آپ امام ہیں. تو پھر وہ مشہور واقعہ جو پڑھ چکا ہوں کہ حضرت اسود سے گواہی دلوائی محمد حنفیہ نے تاکہ سب دنیا دیکھ لے کہ امام کون ہے, چوتھے امام امام ہیں. لہذا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا, بلکہ ان کا غلام بعد میں پورا فرقہ بنا بیٹھا, جس کا اس فرقے کا نام پڑ گیا کیسانیہ. کیسان غلام کا نام تھا کیسانیہ فرقہ, وہ کہ جو جناب محمد حنفیہ کو مہدی مانتا تھا, امام مانتا تھا, لیکن جناب محمد حنفیہ نے خود دعویٰ نہیں کیا تھا. دوسرا فرد جناب زید, زید ابن علی ابن حسین, یعنی جناب زید جو چوتھے امام کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, لیکن ان کے بعد پورا فرقہ بن گیا جس کا یہ عقیدہ تھا کہ زید قیامت سے پہلے دوبارہ آئے گا اور یہی مہدی ہے. اور وہ زیدیہ فرقہ پورا یمن میں موجود ہے, لیکن یمن سمجھے گا کہ وہ شیعہ ہیں, شیعہ نہیں ہے. ان کے سارے فروع اور اصول جو بھی ہیں وہ سب دوسروں والے ہیں, نام زیدیہ ہے. بلکہ وہ اتنے منحرف ہیں کہ دیگر ائمہ کو معاذ اللہ برا بلا بھی کہتے ہیں. تو کبھی آپ یہ سوچیں کہ زیدیہ جو ہیں بڑے زیدی, وہ اچھا نہیں, زید کی اولاد نہیں ہے. جناب زید کی اولاد وہ زیدی ہیں جو سادات ہیں, ہے نا, زیدی, عابدی, حسنی, یہ سب کیا ہیں, امام زین العابدین اسلام کی اولاد, حسینی, حسینی اصغر کی اولاد, حسینی سادات, چوتھے امام کی اولاد, عابدی, امام چوتھے امام کی اولاد, زیدی, جناب زید کی اولاد, یحیی بن زید کی اولاد. زیدیہ فرقہ اولاد نہیں ہے, زیدیہ فرقہ وہ ہے کہ جس نے جناب زید کو امام مانا, مہدی مانا. لہذا وہ زیدیہ فرقہ, یہ مت سمجھے گا کہ جناب زید کی اولاد ہیں سید ہیں, وہ زیدیہ اس نسبت سے زیدیہ ہیں. جیسے آج کل لوگ, ہمارے دوست ہیں, انہیں نے یہ بات بتائی کہ بھائی جعفری کا مطلب ضروری تھوڑی کہ سید ہو, نسبت سے بعض اوقات جعفری کہے جاتے ہیں لوگ تو ضروری نہیں ہوتا. تو اس طرح وہ زیدیہ, زیدیہ اولاد, زید کی اولاد نہیں ہے, لیکن وہ زیدیہ فرقہ کتنا بڑا ہے کہ پورے ملک پہ اس کی حکومت ہے, یمن پہ اس کی حکومت ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. پانی نہیں پیا آج میں نے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ نہیں کیا دوسروں نے ان کو. اسی طرح عبداللہ محض یعنی محمد ابن عبداللہ ابن حسن مسنا ابن حسن ابن علی ان کے بیٹے, اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا نفس زکیہ, تو ان کے بارے میں بھی لوگوں نے دھوکہ کھایا, انہیں ہی مہدی, انہوں نے دعویٰ نہیں کیا, دوسروں نے مہدی انہیں کہ ان کے لیے دعویٰ کیا. اب اس کے یعنی منصور دوانقی جیسا شخص جب تک حکومت نہیں ملی ان کو اپنا امام کہتا تھا عبداللہ محض کو, لیکن جب حکومت ملی تو امام بھی بدل گیا. اب خود تو اپنے آپ کو مہدی رکھ نہیں سکتا تھا, لہذا اپنے بیٹے کا نام اس نے مہدی رکھا. وہ جو مہدی عباسی خلیفہ ہے نا منصور دوانقی کا بیٹا, وہ یہی سازش تھی کہ منصور نے کہا کہ یہ مہدی ہے وہ جو آنے والا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ عقیدہ کتنا پرانا اور کتنا راسخ ہے کہ ہر دور میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی ملی اور اس کے ذریعے سے لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بہکانے کی بھی کوشش کی. لیکن ایک صفت تھی مہدی کی, وہ صفت کہیں پائی نہیں جا رہی. مہدی کی اصلی صفت کیا, باقی منعرفین کی ہم کل بات کریں گے. میں نے کہا کہ آج اتنا اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا, ابھی وہ بہت وقت ہو گیا, ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. لیکن عزیزوں بس اب بات کیا ہے کہ مہدی کی صفت کیا تھی, جھوٹ کیوں کھل جاتے تھے سب کے کہ بھائی مہدی وہ ہے کہ جو ظلم و جور سے دنیا کو عدل سے بتا. ان میں سے تو کوئی بھی نہیں, بلکہ بعض تو ظالم ہی نکلے, بعض نے تو مصیبت ہی ڈھائی لوگوں پر, لہذا سب کے سب جھوٹے. اب آج بھی اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے, اچھا کچھ لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, مہدی کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا, جیسے بابی تحریک علی محمد باب جس کے بارے میں کل پڑھوں گا, جو ایران میں فتنہ اٹھا تھا اور اسی کا شاہ سنا یہ بےحائی جو آج موجود ہیں بےحائی, ان کا بھی تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ آپ کی معلومات اور بچوں جوانوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے. تو یہ مہدی نہیں کہتا تھا, کہتا تھا میں دروازہ ہوں مہدی تک پہنچنے کا. تو اب جس زمانے میں یہ ہو کہ مہدی تک پہنچنا ہے تو ہمارے پاس آؤ تو یہ دیکھنا پہلے کہ یہ حلال کو حرام تو نہیں کر رہے ہیں کہیں. جب حلال کو حرام کرنے لگے تو یہ حق کس کو دیا, یہ حق تو نہیں دیا, نہ امام نے دیا, نہ رسول نے دیا, نہ اللہ نے دیا کہ آپ مسلمانوں کے ذبیحے کو حرام قرار دے دیں, مومنین کے ذبیحے کو حرام قرار دے دیں. گائے وہی ہے, دودھ تو گائے کا دودھ تو کافر سے لینا بھی حرام نہیں ہے بھائی, کیونکہ گائے کا دودھ ہے. تو یہ تمام چیزیں, سبزی کافر سے لینا بھی حرام نہیں ہے, سبزی لے کے کافر سے آپ نے پاک کر لیا پکا لیا اس کو. تو جو اس قسم کے حلال کو حرام کرنے لگے سمجھ لو کہ کسی کاذب کے پیچھے جا رہا ہے. کیوں, یہ حق کسی کو نہیں دیا اللہ نے کہ آپ کسی مومن کے کھانے کو اس کے رزق پر شک کریں, اس کے حلال کو حرام قرار دینا شروع کر دیں. جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے, وہ تو ہر مسلمان کے لیے, آپ کے لیے میرے لیے تھوڑی, مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کھانا جو رکھا ہوا ہے حرام کا ہے, چوری کے مال کا ہے, ڈاکے کے مال کا ہے, غصب کے مال کا ہے, یقین 100% یقین بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے مسلمان کا, مومن بھائی کا مال ہے کھا لیجیے. ہوٹل میں آپ جائیے کیسے پکایا ہے کیا پکایا کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں, اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے کہ مسلمان کا بازار ہے مسلمان کا ہوٹل, لیجیے کھا لیجیے, پوچھنے کی ضرورت نہیں. جہاں یقین, یقین کسے کہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے قبلہ رخ کر کے ذبح نہیں کیا یا اللہ کا نام نہیں لیا, جب تو اعتراض کرنے کا حق ہے ورنہ کسی کو حق. تو یہ سب کیا ہے, منحرف انحراف کے راستے کہ حلال کو حرام کرتے چلے جاؤ اپنی مرضی سے, کس نے کیا یا. اور آپ میں کیا خوبی ہے کہ امام نے آپ کو بتا دیا ہمیں نہیں بتایا. بھئی حلال حرام جو آپ کو پتا چل گیا تو سب کا حق ہے نا, آپ کا حق نہیں, میرا حق نہیں ہے, ان لوگوں کا حق نہیں ہے. عجیب ہے, آپ کو بتا دیا امام نے, سب کو بتانا چاہیے, ہمیں بھی بتا دیں, ہم بھی چھوڑ دیں کھانا پینا, ہم بھی اپنے گھر میں چھوٹی سی کھیتی لگا لیں, ہم بھی اپنی بکریاں پالنا شروع کر دیں. تو آپ کو کیوں بتایا بھائی, باقی کو کیوں نہیں بتایا, سب کو بتانا چاہیے. کیونکہ رسول کی تبلیغ تو سب کے لیے ہوتی ہے, مخصوص لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتی, کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے, لیکن پیغام تو سب کے لیے آئے گا نا. امام کا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ ہے کون سے انحراف کے راستے, انحرافی راستے, جب حلال کو حرام, حرام کو حلال, اپنی مرضی سے کرنا شروع کر, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. نہیں, امام کے سپاہیوں کی صفات انشاءاللہ پرسوں کی مجلس سے خدا نے چاہا تو, اگر یہ کل موضوع میرا مکمل ہو گیا اور زندگی رہی تو پرسوں, یاران امام کی صفات, مہربان ہے لوگوں پہ, کرخت تھوڑی ہے جس سے ملتے ہیں بڑے اکڑ کے ملتے ہیں. میں تو خلیفہ ہوں امام کا, یہ کیا بیچتا ہے, میری تو امام سے ملاقات ہوتی ہے, یہ کیا جانتا ہے. یہ ہوتا ہے امام کے سپاہیوں کے کردار, مہربان, شفیق, نرم, محبت کرنے والے, یہ ہیں امام کے سپاہیوں کی صفات. کوئی انہیں دیکھ کے یہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کبھی غصہ بھی آتا ہوگا, کبھی کرخت بھی ہوتا ہوگا, अभी आपने देखा गुलामों के गुलामों की सिफत को देखा, अभी इतनी बड़ी लड़ाई हुई 34 दिन की लुबनान में हिजबुल्लाह की इसराइल के साथ, उन जवान लड़कों को आपने देखा कि जो तबाही और बर्बादी के मैदान में कितने मुस्कुराते हुए दुनिया भर के मीडिया का जवाब दे रहे थे और हंस हंस के कह रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्यों, हम हक पर हैं, हम इनको खत्म कर देंगे, क्यों मैदान में खड़े हैं। और आपने देखा कि इतनी तबाही के बावजूद आपको फिक्र लग गई, आप परेशान हो गए, इतने मरवा दिए, शहर तबाह करवा दिया। ये तो बताओ खुद लुबनान के लोगों ने उनकी मुखालिफत की नहीं, बल्कि जिसने इंटरव्यू दिया क्या कहा, ये हमें चाहते हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं, ये हमारा ख्याल करते हैं, ये हमारे मरीजों का इलाज करते हैं, ये हमें भूख में खाना देते हैं। तो अपने किरदार से उन्होंने बताया कि इमाम के सिपाही कैसे होते हैं, लोगों पे मेहरबान। अरे वो कुफार पे मेहरबान है, ईसाइयों पे मेहरबान है, क्यों, अहले बैत के चाहने वाले, जानते हैं कि दीन में जबर नहीं है, नहीं मानते नहीं माने, लेकिन क्योंकि हमारे साथ रहते हैं, इनका दुख हमारा दुख है, इनकी परेशानी हमारी परेशानी है। वहां ढूंढो इमाम के सिपाहियों की सिफात, उनमें नहीं जो आदम बेजार लोग हों कि न मिलते हैं न खाते हैं, अब शो करने के लिए कि हम इमाम के सिपाही, हम आपका नहीं खा सकते, माज अल्लाह ये नजीस है आपका भाई जिसके घर का आप नहीं खा रहे, ये क्या है, काफिर है, काफिर का नहीं खा सकता आदमी, ये कह के आप ऐलान कर रहे हैं कि आपको बहुत बड़े तुर्रम खा है, आपको सनद मिल चुकी है और ये बेचारा काफिर, गलत, यही तो मैयार है गलत और सही का। जो मेहरबान होता है इंसानों पे, वो पहली सिफत होती है रहमदिल होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, चाहने वाला होगा, इंसानों से बेजार नहीं होगा, खानकाही नहीं होगा, मैदान का आदमी होगा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। और फिर कल इंशाल्लाह जाएंगे, और मैं फिर मसाइब से पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, वो मैं तो ये कह रहा था अभी अपने बिरादरान से दोस्तों से कि भाई आज इतनी ज़बरदस्त तूफानी बारिश हुई है, आप लोग घर वाले बैठ जाइएगा और मैं मजलिस पढ़ दूंगा, लेकिन खुदा का शुक्र है माशाल्लाह परवरदिगार नजर बस से बचाए और हम सबको हिदायत के रास्ते पर कायम रखे। हमेशा ये दुआ करते रहिए, कभी अपनी नमाजों पे गुरूर मत कीजिएगा, कभी अपने रोजों पे गुरूर मत कीजिएगा, कभी अपनी आजादारी में हाजिरी पर गुरूर मत कीजिएगा, कभी गुरूर मत कीजिएगा, बस हमेशा हर इबादत को यही समझिएगा कि मौला कम है कम है, बस तू कबूल कर ले। जब तक आप में ये सिफत रहेगी, परवरदिगार आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहेगा। हमेशा दूसरों से कम समझिए, कभी ना समझिए कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं और ये सारे, मैं मसलन बड़ा नमाजी हूं ये सब गुनाहगार हैं, मैं बड़ा रोजेदार हूं ये गुनाहगार हैं, मैं बड़े हज करने वाला हूं ये सब पाजी हैं, मैं बड़ा हाजी ये सब पाजी, मतलब ये है मैं बड़ा आजादार हूं ये बेकार, नहीं, हर एक को अपने भाई को अपने से बड़ा जानिए। क्यों ना मालूम अल्लाह ने किसके लिए क्या मकाम क्या मर्तबा रखा। मैं कौन होता हूं किसी को डिग्रेड करने वाला, मैं कौन होता हूं किसी पर फतवे लगाने वाला कि ये छोटा शिया के बड़ा शिया, ये अच्छा शिया के खराब शिया, मैं नहीं हूं। क्यों ना मालूम हिदायत का दरवाजा कब किसके लिए मौला खोल दे और वो मुझसे भी आगे चला जाए, वो हम सबसे आगे चला जाए। खैर हमारी हैसियत ही क्या, हमसे तो सभी आगे हैं, लेकिन एक बात करने को है कि वो आगे चला जाए, कभी नहीं, इनके सारी हमेशा इनके साथ, ये वो इनके सारी है जो मासूमीन की इबादत में आपको नजर आएगी। मौलाए कायनात कैसे सिखाते हैं इबादत अपने चाहने वालों को, इस तरह कहो, अना अब्दुका ज़ईफुल ज़लीलुल हक़ीरुल मिस्कीनुल मुस्तकीन, ए पालने वाले मैं तेरा वो बंदा हूं हकीर जलील मिस्कीन मोहताज कुछ भी नहीं। ये किसने सिखाया इस तरह से अपने आप को कहना, मौला ने सिखाया। मौला कहते हैं कि इस तरह से कहो अपने आप को, खुदा की बारगाह में ऐसे पेश हो जाओ, कुछ भी नहीं हो परवरदिगार। अइम्मे ताहिरीन की मुनाजात हमें बताती है कि जब अइम्मे ताहिरीन की मुनाजात का ये आलम, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा तारीख में, या अली को देखा या अली के बेटे को देखा, अली के सर पे जरबत लगी तो अली ने कहा फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। या मैंने हुसैन को देखा कि गर्दन पे खंजर है हुसैन की और जबान पे ये अल्फाज है कि माबूद तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करो। मुनाजात कभी पढ़ूंगा किसी मजलिस में, जो जनाबे सैयद शुहदा की आखिरी मुनाजात जेरे खंजर, तो تو نے فضیلت دی، تو نے انعام دیا، تو نے بزرگی دی، تو نے خاندان رسالت میں قرار دیا، تو نے قرآن نازل کیا، تو نے وحی کا گھر بنایا، تو نے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ بنایا۔ حسین سکھا رہا ہے عاجزی عاجزی عاجزی، رات بھر گواہ رہنا گواہ رہنا، رات بھر میرے خیموں سے یا قرآن کی تلاوت کی آوازیں تھیں یا مناجات، گواہ رہنا۔ شب عاشور گواہی دے رہی ہے کہ حسین اور اس کے انصار کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود تھے، کس طرح مناجات کر رہے تھے، کس طرح قیام رکوع اور سجود کو زندہ کر رہے تھے، کس طرح آیات الہی کی تلاوت کر کے انہیں زندہ کر رہے تھے۔ یہ تھے انصار حسینی، پوری رات اس میں گزری، اور اس شب عاشور کو یادگار بنانے کے لیے، قیامت تک یادگار بنانے کے لیے، ادھر صبح صادق نمودار ہوئی اور ادھر حسین نے اپنے علی اکبر کو بلایا، ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا ہے نا۔ اسی ترتیب سے مصائب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے آپ نے چاہا ہے، یادگار بنانا ہے نا شب عاشور کو، قیامت تک کے لیے یادگار بنانا ہے، اور یہ یادگار نہیں بن سکتی جب تک اس میں اذان علی اکبر شامل نہ ہو جائے۔ اذان علی اکبر پہ خاتمہ ہوگا اس شب عاشور کا، جب ہی تو یادگار بنے گی نا۔ لہذا جو اذان دیتے ہیں روز جناب نافع ابن ہلال یا ہلال ابن نافع، ان کو روک دیا حسین، آج آپ اذان نہیں دیں گے۔ دست بستہ پوچھی، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کوتاہی کا نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے یہ آخری اذان ہے رسول کی آواز میں سن لو، اپنے نانا کی آواز سننے کو دل چاہ رہا ہے، اس لیے میں نے علی اکبر کو بلایا، بیٹا علی اکبر صبح کی اذان تو دے گا۔ علی اکبر سمجھ گئے، یہی اذان ہر روز ہوتی ہے نا حسین کے لشکر میں ہوتی ہے، لیکن آج جیسے ہی علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، خیموں میں بیبیاں پچھاڑے کھانے لگی۔ کیوں؟ جانتی ہیں بیبیاں کہ بس اب یہ آخری اذان ہے جو علی اکبر دے رہا ہے، اب اس کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زہرین کی نماز کیسے ادا کی تھی حسین نے، کہ تیروں کا مہ برس رہا تھا، انصار سامنے کھڑے ہوئے تھے، حسین نے نماز ادا کی تھی اور چند ساتھیوں نے پیچھے، حسین کے پیچھے، لہذا اذان یہ گونجی، علی اکبر کی آواز فضاؤں میں گونجی، صبح کا اعلان ہو گیا۔ اور علی اکبر کو وصیت یاد ہے، اپنی ماں جناب ام لیلہ کی وصیت یاد ہے کہ بیٹا علی اکبر، ہر ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس عمر میں اس کا بیٹا دولہا بن جائے، بڑی حسرتیں تھیں۔ اب یہ میں ایک ماں کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہر ماں کے یہی جذبات ہوتے ہیں کہ یہی حسرتیں کہ اس کی چاند سی دلہن بھی آ کے لے آؤں۔ لیکن اے علی اکبر، بس اب تو ایک ہی تمنا ہے کہ اپنے بابا پہ قربان ہو جا، حسین پہ قربان ہو جا۔ اور علی اکبر کہتے، مادر گرامی اطمینان رکھیے، آپ سرخرو رہیں گی، آپ کا سر بلند رہے گا، ہمیشہ بلند رہے گا۔ صبح ہوئی، سب سے پہلے علی اکبر آئے بابا کی خدمت، بابا یعنی جب حملہ عام ہو چکا اور حسین کے آدھے نصف انصار شہید ہو چکے اس حملہ عام میں، اب دو بدو تن بتن لڑائی کی نوبت آئی، سب سے پہلے حسین، بابا میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ حسین نے کہا جاؤ بیٹا، چلے جاؤ۔ علی اکبر میدان میں جانے کے لیے نکلے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جا سکتے ہیں میدان میں؟ نہیں جا سکتے، جب تک حسین کا ایک بھی ناصر موجود ہے علی اکبر کو جانے دے گا؟ صف بنا کے کھڑے ہو گئے سامنے، مولا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے، پھر ہمارے یہاں ہونے کا فائدہ کیا ہوا، کیا منہ دکھائیں گے؟ شبیہ پیغمبر لڑنے کے لیے چلی جائے ہمارے سامنے تو بس ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہم دیکھتے رہیں اور رسول قتل کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ روک دیا انصار نے، انصار شہید ہو گئے۔ پھر بیٹا سامنے آئے، بابا اب میدان میں جا رہا ہوں۔ بیٹا جاؤ، حسین کیوں روکے گا اپنے بیٹے کو، سب شہید ہو رہے کربلا میں۔ اب کیا ہوا؟ اب اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئے. اے چچا ذات، اے امزاد، یہ تو نہیں ہو سکتا. کوئی کہہ رہا اے چچا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی کہہ رہا اے امام یہ کیسے ہوگا. اے مولا ہم ہوں اور علی اکبر چلا جائے میدان میں، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم بھی تو وعدے کر کے آئے ہیں کچھ، ہمیں بھی تو اپنے وعدے پورے کرنا ہے. نہیں جا سکا اس، نہیں جا سکا علی اکبر میدان. اولاد جعفر و عقیل شہید ہو گئی، مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے. پھر علی اکبر میں جانا چاہا، عباس کے بھائی سامنے آ گئے، حسن کے بیٹے سامنے آ گئے. کیسے جائیں گے؟ علی اکبر کیسے جائے گا؟ آخر وہ وقت آیا کہ جب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا، کوئی نہ. اب پھر علی اکبر آیا بابا کے پاس، بابا اب جاؤں؟ کیوں روکے گا حسین؟ ابھی کچھ دیر پہلے عباس کا خون بھرا علم لے کر آیا ہے، کچھ دیر پہلے قاسم کی لاش، کچھ دیر پہلے اونا محمد کی لاش، کیسے روکے؟ جاؤ بیٹا، لیکن پہلے ماں سے رخصت ہو لو. آئے ماں کے خیمے میں اور آنے کے بعد عرض کی، مادر گرامی آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں بابا پر قربان ہونے کی. ماں نے ایک بھرپور اپنے کڑیل جوان پہ نگاہ ڈالی، کتنا حوصلہ ہے جناب ام لیلہ کا، کتنی ہمت ہے اس بی بی کی کہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس سے اجازت لے. بڑا مشکل مرحلہ علی اکبر، بڑا مشکل مرحلہ علی اکبر کے لیے زینب سے اجازت لینا. خیمے میں داخل ہوئے، اجازت لے کے سلام کیا، بس اب مجھے اپنے انداز میں روایت کو بیان کرنے دیجئے. اور عزادارو ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑے گناہگار ہیں ہم سب، میں بھی بڑا گناہگار ہوں میں جانتا ہوں، لیکن عزیزو بس مجھے ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ بس شہزادہ میرا وسیلہ بن جائے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کہ جب سے میں چھوٹا سا ہوں، جب میں علی اکبر کی شہادت سنتا تھا، مجھے علی اکبر سے زیادہ حسین پر رونا آتا تھا. علی اکبر حسین کی بے بسی اور بے کسی جو علی اکبر کے لاشے پر ہے، میں کیا عرض کروں آپ سے، میرا خدا جانتا ہے. ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں شہزادے، اگر کوئی ایک لفظ قبول ہو گیا تیری بارگاہ میں، مجھ گناہگار کی بخشش کا سامان. ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر. علی اکبر نے سلام کیا، پھوپھی نے جواب دیا مگر منہ پھیر لیا. علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی جان ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا ہو، آج کیا ہوا؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا بھلا تجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ لیکن علی اکبر میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا ہے. نہیں علی اکبر، نہیں نہیں، تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اونو محمد کو قربان کر دیا، میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی. کیوں عزیزو؟ جانتی ہے ثانیہ زہرا کہ علی اکبر کے بعد میرے بھائی کا کیا حال ہو جائے گا. اماں میں نہیں جاؤں گا میدان میں، جب تک آپ اجازت نہ دیں گی میں نہیں جاؤں گا. بس ایک مسئلہ حل کر دیجئے میرا. بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ اے میرے لال علی اکبر، یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ ارے کہا میں ادنا سی کنیز، کہاں وہ سیدین سائے عالمین، کہاں وہ خاتون محشر. اب علی اکبر کہتا اچھا پھوپھی اماں، اب یہ بتائیے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی نے آپ سے پوچھ لیا کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، پھر کیا جواب دیں گی؟ زینب کو اپنے بیٹے پر پیار آ گیا، علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈال کر پیشانی کا بوسا لی. اے میرے لال علی اکبر، تو نے مجھے لاجواب کر دیا، چلا جا، اب چلا جا میدان میں، میں تجھے نہیں روکوں گی، اب چلا جا، بس عزادارو. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ کوئی خیمے سے نہ نکلا، مجھے احوال پرسی کے لیے آگے بھیجا گیا. اب جو میں آگے گیا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اٹھتا ہے اور گرتا. 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا. ارے میں نے جب اور قریب پڑھ کے احوال جاننا چاہا تو کیا دیکھا کہ کڑیل جوان جس کا چہرہ چمک رہا ہے مثل 14ویں کے چاند دمک رہا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور بیبیاں واپس کھینچ لیتی ہیں. خیر عجب انداز میں علی اکبر رخصت ہوا. کبھی ماں کھینچ لیتی ہے ایک بار اور اس رخ زیبا کو دیکھنے دے، کبھی پھوپیاں کھینچ لیتی ہوں گی اے علی اکبر ایک بار اور نانا کی زیارت کرنے دے، کبھی کوئی چھوٹی سی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی بھیا نہ جاؤ، جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا. حسین علی اکبر کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. آخر علی اکبر رخصت ہوا. کیسے رخصت ہوا علی اکبر؟ سنو، کوفے کے بازار میں جب کوفے کی عورتوں نے علی اکبر کے سر کو نوک سینہ پر دیکھا تھا، کوئی بعید نہیں اس روایت میں کہ کہہ بیٹھی ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو. یہ ہے علی اکبر، آ گیا میدان میں، ختم کر رہا ہوں. اب اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمت بھی نہیں مجھ سے، بہت ساری چیزیں میں نے بیچ سے، اب ہمت نہیں. گیا علی اکبر میدان میں، حسین کا حال معلوم ہوا زینب کو کہ حسین ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے. جہاں علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا علی اکبر دوڑنا شروع، حسین دوڑنا شروع کر دیتے تھے کہ میرا لال میری آنکھوں کے سامنے رہے. زینب سجدے میں چلی گئی، معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد، دیکھوں گی پہنچوں گی علی اکبر کے لاشے پہ، مگر مجھ سے میرے بھائی کا حال نہیں دیکھا جاتا. بس ایک بار او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے. ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر بابا سے ملا پھر واپس گیا. اب جب واپس گیا تو حسین کو نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، بت حسین آوازیں دے رہا ہے علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کیا بتائے. بابا تیرے علی اکبر کی تلوار چھٹ گئی، بابا تیرے علی اکبر کا نیزہ گر گیا، اتنے زخم لگے کہ علی اکبر اپنے گھوڑے پر گر پڑے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، علی اکبر سے سنبھلا نہیں جا رہا. ایک ملون نے قریب آ کر علی اکبر کی پسلیوں میں پوری برچھی اتار دی، برچھی کا پھل کلیجے میں گڑ گیا. علی اکبر، اب جوان علی اکبر کا سینہ، اب اس ملون نے اپنی برچھی واپس جو کھینچنا چاہی تو برچھی کا پھل پسلیوں میں الجھ کے ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا. بس इस बरछी का लगना था, वली अकबर से घोड़े पे न रहा गया, आवाज दी या बताहु अलैका मिन्नी अस्सलाम, ऐ बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से आवाज टकराई, हुसैन गश खा के जमीन पे गिर पड़ा, सारी ताकत जमा की, दो चार कदम चला था के फिर गिर पड़ा, फिर चलना चाहा फिर गिर पड़ा, जब ना चला गया तो कोहनियों और जानुओं के बल हुसैन ने अपने आप को जलती रेत पर खींचना शुरू किया। घिसट रहा है हुसैन, आवाज देता जा रहा है, या अली या अली या अली, ऐ बाबा मदद को आओ, तुम्हारा बेटा हुसैन बड़ी मुश्किल में आ गया। या अपने लाल को आवाज दे रहा है, ऐ अली अकबर, ऐ अली अकबर, अरे तेरी आवाज ने मेरी बीनाई छीन ली, मुझे कुछ नजर नहीं आता, मेरे लाल मुझे आवाज दे कि बूढ़ा बाबा तेरे लाशे पर पहुंचे। ना मालूम किस तरह, कोई मंजर कशी नहीं कर सकता कि किस तरह हुसैन ठोकरे खाता हुआ अली अकबर को थराने पहुंचा, सर उठा के जानू पे रखा, कुछ जान बाकी थी, मुंह अली अकबर के मुंह पे रखा, रुखसार रुखसारों पे रख के कहा, अली अकबर आंखें खोल देख, बाबा आया है, अली अकबर बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, सलाम किया, हुसैन ने हाल पूछा, अली अकबर कहते हैं, बाबा बर्छी का फल टूट के कलेजे में रह गया, बड़ी तकलीफ में हूँ बाबा, बड़ी अजियत है। हुसैन ने अली अकबर को जलती रेत पे लिटाया, शायद कह दिया हो अली अकबर अपने बाबा का इम्तिहान लेगा, हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। इंसाफ से बताओ, पट्टी है हुसैन की आंखों पे नहीं, अली अकबर की आंखों पे भी नहीं, और शायद खेमे के दर पे खड़ी हुई उम्मे लैला की आंखों पर भी पट्टी नहीं। किस किस को नहीं पुकारा होगा हुसैन ने, सब आ गए होंगे, नाना भी, बाबा भी, भाई भी, और माँ तो पहले से मौजूद है। अरे सब हिम्मत बंधा रहे होंगे, ऐ मेरे हुसैन मेरे दूध की ताकत दिखा दे। और शायद बाबा से तो हुसैन खुद कहता हो, बाबा अरे खैबर का दर उखाड़ा था, अब हुसैन का खैबर देखो, ऐ बाबा अरे खैबर का दर उखाड़ना आसान था, याली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल निकालना। सारी कुव्वत जमा की, दोनों जानू जमीन पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, अब जो दूसरे हाथ से बर्छी का फल खींचना चाहा, जवान का कलेजा साथ आ गया। इधर कलेजा निकला, उधर अली अकबर का दम निकला, सारी ताकत जमा की हुसैन ने, अली अकबर के लाशे को उठा लिया, मगर चला न गया, फिर से लाशे को जलती रेत पर लिटाया, दोनों हाथों से सर थाम लिया, अली अकबर अरे अली अकबर क्या करूं, अरे तुझे कैसे लेकर जाऊं। गंजे शहीदा का रुख करके आवाज दी, ए मेरे शेरो, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। कोई जवाब ना आया, हुसैन ने खेमों का रुख करके आवाज दी, ए अतफाल बनी हाशिम आओ, अरे हुसैन से अली अकबर का लाशा नहीं उठता। खेमों के पर्दे उठना शुरू हुए, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हुए दौड़े, हाय हुसैन हाय हुसैन, उन بچوں کی مدد سے حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، سب بیبیاں خیمے میں جمع ہیں، کیا منظر تھا! ارے ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکرا رہی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکرا رہی تھی، چلاتی جا رہی تھی، اے لوگو ارے مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے میری مدد کرو، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے بھر جانا۔ Oh,